السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا نمبر 13، لیکن ہم کل کی کچھ آیات جو ہماری بچ گئی تھی اسی کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سورہ یوسف آیا نمبر 30 سے ہم لوگ شروعات کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج إليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله فقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام میں کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو رہوں گا. جس سے کہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا، پیچھے کی آیت بھی ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اس گروپ سے خرید لیا تھا، ان لوگوں سے خرید لیا تھا جو ان کو کنویں سے نکال لائے تھے اور بہت ہی تھوڑی قیمت پر انہوں نے بیچ دیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر اپنے گھر خرید کر لے کر آیا، اس نے کہا کہ اس بچے کو ہو سکتا ہے ہم اپنا بیٹا بنا لیں یا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو. اور واقعی میں دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کتنے فائدہ مند ثابت ہوئے مصر والوں کے لیے. اب جب یوسف علیہ السلام اپنی ہو سکتا ہے تھوڑا آگے پہنچے ہوں، کچھ سال گزرے ہوں، تو بہرحال عزیز مصر کی بیوی جو اس وقت کی جو اس کلاس کی عورتیں تھیں، ایلیٹ کلاس کی خواتین، اور یہاں ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں مصر میں آپ سوچ لیں کہ وہاں کا اس وقت کا ماحول کیسا ہوگا. اور ویسے بھی بڑے سٹیز کے جو بڑی بڑی سٹیز ہوتی ہیں وہاں پر آزادی، فحاشی، بے حیائی زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر برے کاموں کو یا معیوب کاموں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو ایک فیشن اور وقت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں عام ہیں، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہی عام ہو گئی ہیں. ویلنٹائن ڈے آپ لے لیں یا پھر اس طرح کی باتیں، یا پھر ڈیٹس پر جانا اور ایک لڑکے اور لڑکی کا آپس میں، نا محرم کا آپس میں ملنا، اس کو اب معیوب نہیں سمجھا جانے لگا. پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ کم از کم اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا اچھے گھرانوں میں کہ کسی لڑکے اور لڑکی کی دوستی پاسبل نہیں ہے یعنی نکاح کے بغیر. لیکن آج کل کالج کو ایجوکیشن کی وجہ سے، کالجز کی وجہ سے اور بہت ساری ایسی چیزوں کی وجہ سے اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیں، اسلام یہ نہیں کہتے کہ تم بالکل ہی ایک پردہ حائل کر دو اور سات پردوں میں عورت کو چھپا دو. نہیں، الحمدللہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ اور صحابیت آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن ایک پردہ حائل تھا، یعنی ایک شرم کا اور حیا کا پردہ حائل تھا. پہلے تربیت کی گئی، پہلے گراؤنڈ تیار کیا گیا، پہلے ماحول تیار کیا گیا. اور اس زمانے میں جو نان مسلم تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ بھی یعنی وہ جو خواتین تھیں، جو کنیزیں تھیں یا جو اس طبقے کی خواتین تھیں، تو وہ ویسے بغیر پردے کے گھما کرتی تھیں. لیکن ایک یعنی یہ بات سب کو معلوم تھی کہ کیا حیا ہے اور کیا فحاشی ہے، کیا غلط کام ہے اور کیا اچھا کام ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کی جو اس کلاس کی اس طبقے کی جو خواتین تھی ان کے یہاں پر یہ بات عام سمجھی جاتی تھی، یعنی انہوں نے اس کو گناہ نہیں سمجھا. ویسے بھی ظاہر سی بات ہے وہ ایک نان مسلم معاشرہ تھا، ان کو اخلاقیت کی بھلا کہاں اس کی پاسداری ہے، اس کا خیال ہوگا یا احساس ہوگا. تو بہرحال جب یوسف علیہ السلام پر اس خاتون نے غلط اپنا مقصد پورا کرنا چاہا، اپنے ڈورے ڈال کر یا کسی بھی طرح سے ان کو رجھانے کی کوشش کر کے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام بچ نکلے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ہماری برہان نہ دیکھ لیتا. تو یہ برہان کیا ہوتی ہے؟ جیسے آیت نمبر 24 میں ہے برہان کا لفظ کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْعَى بُرْحَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. کہ ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایمان یعنی برہان اس کو کہا جاتا ہے جو ایمان وہ اس لیول کا ایمان جو دل میں راسخ ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس طرف پھیر دیا جدھر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ہم نے برائی کو اس سے پھیر دیا، یا ہم نے برائی کی طرف سے اس کو پھیر دیا. یعنی آپ کے دل میں اگر ایمان ہو، ہم اگر ایمان کو اپنے دل میں راسخ کر لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہماری مدد فرماتا ہے اور برائی کو ہم سے پھیر دیتا ہے یا ہم کو برائی سے پھیر دیتا ہے، یعنی ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور فحاش سے بھی بچ جاتے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان جو آپ کے دل میں راسخ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے اس طرف جدھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کو، اور لکھ دیتا ہے اس کے لیے مکمل حسنات. سبحان اللہ، آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لیکن کیا ہونا چاہیے؟ انہ من عبادین المخلصین، اس کے لیے اخلاص ضروری ہے. یعنی شیطان کے داؤ اور شیطان کے بہکاوے سے یا یہ فحش سے اور سو سے ہم اس وقت بچ سکتے ہیں جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، جب ہمارے اندر اخلاص ہو. تو ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے تسلط سے یہ اخلاص انسان کو بچا لیتا ہے، یعنی شیطان پھر انسان پر غلبہ نہیں پا سکتا. تو برہان کیا ہوتی ہے؟ کہ صحیح وقت پر یہ سمجھ میں آ جانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور یہ ایکچولی جو اخلاص ہے یہ اپنے خود کی محنت سے، خود کے عمل سے آتا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ اخلاص عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا تھا. اب آپ کو سوچیں کہ جب جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام آگے تھے اور عورت پیچھے تھی، اور یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچیں گے جو سید تھا گھر کا، جو سردار تھا، جو عزیز مصر تھا، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اچانک اس نے دروازے پر سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ آپ سوچیں کہ اچانک اس نے دیکھ لیا نا، تو اور اچانک دیکھا تو پہلے کس کو دیکھا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آگے یوسف علیہ السلام تھے تو یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھا ہوگا، اسی لیے وہ سمجھ گئے کہ قصور کس کا ہے. اور عزیز مصر یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس وقت کی خواتین کا کیا معاملہ ہے اور ماحول ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر وہ کیا کرے کہ اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ اور اے یوسف تو اسے اعراض برت، درگزر کر. یعنی وہ اپنے گھر کی خواتین کو جانتا تھا کہ ان کے اندر کتنی خرابی آ چکی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی شریف لوگ جو ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ یہیں کہیں دب جائے تاکہ بدنامی نہ ہو، لیکن کچھ یعنی خواتین اس قدر ایسی ہوتی ہیں جن کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. اور ویسے بھی وہ خاتون جو ہوتی ہیں جیسے کہ جب جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو وہاں پایا دروازے پر تو اس نے کیا کہا کہ کیا سزا ہو اس کی جو اپنے مالک کے گھر والی پر نظر ڈالے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ بدل گئی. اور یہی شہوت پر مبنی محبت ایسی ہوتی ہے جو دھوکے والی ہوتی ہے، اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو محبتوں کا ذکر ہم کو یہاں ملتا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ سورہ یوسف دراصل یہاں پر کردار کو ڈسکس کیا گیا ہے، انالائز کیا گیا ہے، تجزیہ کیا گیا ہے، اور ہم سوچے کہ ہم اپنے آپ کو اس کردار ان کرداروں میں اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم کہاں ہیں اس میں، کہ وہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہمارا ہو سکتا ہے انشاءاللہ، یا پھر یعقوب علیہ السلام کا. اللہ نہ کرے کہیں وہ بھائیوں کا تو کردار نہیں ہے ہمارا، کہیں ہم حسد اور جلن میں مبتلا تو نہیں ہے. یہ اللہ نہ کرے کہ وہ جو اس وقت کی مصر کی خواتین تھی جو ایک یعنی ایسا انہوں نے ماحول بنا لیا تھا کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا یعنی جب کوئی کام نہ رہے، جب زندگی کا کوئی مقصد نہ، تو پھر بس یہی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں اور یہی کام ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب اچانک اس نے اپنے شوہر کو دیکھ لیا تو کیسے وہ پینترا بدل گئی. اور ظاہر سی بات ہے نا کہ منسٹر کی وائف تھی تو اس کو پولیٹکس تو آتی ہوگی، کیونکہ یہ پولیٹکس وغیرہ تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو سمجھے کہ ایک پولیٹیشین تھی وہ، تو اسی لیے بالکل فوراً جو ہے اس نے اپنا سارا کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. تو ایک پولیٹیشین کے گھر سے تعلق رکھتی تھی تو لہٰذا اس نے اس کو استعمال کیا اور فوراً اپنا بیان بدل دیا، لیکن جو گھر والا تھا، گھر میں شاہد جو ایک تھا، اسی نے خبر دے دی کہ کون قصوروار ہے، اور الحمدللہ سے آپ دیکھیں کہ مسٹری وہیں سالو ہو گئی. ماشاءاللہ کتنا ایزیلی سالو ہوئی نا مسٹری. اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی کیسے مدد فرماتا ہے ہر وقت ہر حال میں. تو کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، صرف ایک کام کریں کہ اپنے ایمان میں اضافہ کرتے جائیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر راستے میں مدد فرماتا ہے. راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، راستے میں مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو بہت آسانی سے سالو کرتا چلا جائے گا. آپ ایک بار اللہ تعالیٰ کے بن کر دیکھیں، اور اسی چیز کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہمیں یہ واقعہ سے یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان، ایک غیر محرم اور غیر محرم مرد اور عورت ہو، تو ان کے دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. یعنی اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ تنہائی میں کبھی نہ ملے، کیونکہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ پھر آج کے دور میں یہ جو ہماری ایک جنریشن آج اس طرف جا رہی، ایسی طرف جا رہی ہے کہ جو کہ برائی کی طرف جاتا ہے وہ راستہ، چاہے وہ یعنی، اور انٹرنیٹ نے ان ساری چیزوں کو اور آسان کر دیا اور عام بنا دیا ہے، اور پھر برائی برائی نہیں رہی، اور ہم برائی کو اچھائی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھوڑے سے لڑکے لڑکیاں مل رہے تو. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوگا. اور شادی نکاح کے بغیر کوئی تعلق اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. اس لیے اسلام مخلوط سوسائٹی کو، مخلوط محفلوں اور مجلسوں کو ایگری اس سے کرتا ہی نہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ نہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ مکس ہوں، نہ ان کی گیدرنگ ہو. اور اسی لیے کو ایجوکیشن بھی ہم جتنا ہو سکتا اوائڈ کریں کہ ہمارے بچوں کو ایسے اداروں میں ہم ڈالیں، ایسی اسکولس میں ہم ڈالیں، اور ڈھونڈیں اپنے بچوں کی، ہم اپنے بچوں کے ایمان کی، ان کے حیا کی حفاظت ہم خود کریں، کیونکہ والدین ہی ہوتے ہیں پہلے سے ان کو پرووائڈ کرنے والے. تو ہم خود اپنے بچوں کے ایمان اور حیا کی حفاظت کریں کہ ان کو ایسے اداروں میں نہ ڈالیں جہاں پر ان کے لیے خود کو مشکل ہو جائے. کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے، جو ٹین ایج ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس برائی کی طرف زیادہ اس کا جھکا ہوتا ہے. تو ان کو ہم کیوں زبردستی آزما رہے ہیں، ہم کیوں ان کے سامنے ہم ان کو گناہ کے نظارے دے رہے ہیں سامنے، اور پھر کرے کہ اس سے بچے رہو. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آگ ہے اور آپ کہتے کہ آگ بھی نہ لگے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو لہٰذا پہلے سے انہیں سوچ سمجھ کر ہم قدم اٹھائیں. پھر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 30، وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز. اب یہ جو یعنی اب یہ بات اب ظاہر سی بات ہے، ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، ایسی باتیں پھیل جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اسکینڈلز کس طرح سے عام ہوتے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا رہتا ہے کہ اچھا دیکھو کسی کو کہنا نہیں، لیکن پھر وہ سامنے والا کسی کو کہہ دیتا ہے. تو اسکینڈلز کبھی بھی اس طرح سے یہ چھپتے نہیں ہیں، اور برائی ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور اچھائی ہمیشہ سامنے آ کر رہتی ہے الحمدللہ. تو اب یہاں پر ان خواتین کا آپ دیکھیں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس طبقے کی خواتین تھی، یا جو بھی خواتین رہی ہوں، عام خواتین بھی رہی ہوں یا بڑے گھرانوں کی خواتین بھی رہی ہوں، تو وہاں کے شہر کی عورتوں نے آپس میں ڈسکشن کیا. اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس کوئی کام کی باتیں نہیں تھی، یا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس صرف گپیں لگانا، ڈسکشن دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے کردار کے بارے میں ڈسکشن. اور یہ آج ہم مسلمان خواتین کا بھی یہی معاملہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، کچھ سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، جدوجہد نہیں کرنا چاہتے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایون ہماری خود کی اپنی اصلاح کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس چند خواتین اگر مل جائیں تو گپ لگانے میں ہم کو بہت مزہ آتا ہے. لغویات، بیکار کی باتیں، ڈسکشنز، اور دوسروں کے اسکینڈلز، دیکھا سنا فلاں کی لڑکی نے کیا کیا، فلاں کے لڑکے نے کیا کیا، فلاں کس کے ساتھ چلی گئی. استغفراللہ، ہماری باتوں کا مرکز اور محور یہی ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ چیزیں انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ وقت انسان کو ایک دفعہ ملا ہے زندگی میں، اور اس وقت سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ جو مدینہ کی عورتیں تھیں، اب دیکھیں ان کا ڈسکشن کس پر تھا، فواہش پر، بے حیائی پر. اور انہوں نے جو ہے، اور ایک اور بات یہ آیت سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہمیں بتا رہا ہے کہ زنا اور فواہش کا انجام آخرت میں تو برا ہوتا ہی ہوتا ہے اور دردناک ہوگا، لیکن دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ برے یعنی برائی کے لحاظ سے آپ ڈسکشن کا محور اور مرکز نہ بن جائیں. اس لیے اپنے کردار کو بہت بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی عزت کو، عصمت کو، کردار کو، اور اسپیشلی ہم اپنے بچوں کو خاص طور سے. الحمدللہ ہمارا دور جیسے بھی تھا گزر گیا، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ ہم واقعی میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے وقت میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اور جس بھی طرح ہو سکا بچ گئے. لیکن آج کا دور یعنی ایسا لگتا ہے کہ یعنی یہ ساری چیزیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل میں ان کے پاس ان کی ساری چیزیں آ گئی ہیں تو بچنا بہت مشکل ہے. تو ہم کو اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان میں اضافہ کرے تاکہ وہ برائی سے اور بے حیائی سے بچ سکیں, کیونکہ برائی ان کو سامنے دعوت نظارہ دے رہی ہے اور پھر وہ کیسے بچ سکتے ہیں اس سے. لہٰذا یہاں پر کہا گیا کہ دنیا میں بھی عزت, دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے, اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا ہی ہوگا. تو اب خواتین ڈسکس کر رہی تھی کہ دیکھا اپنے غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی, یعنی آپ دیکھیں ان کا ڈسکشن یہ تھا کہ محبت میں مبتلا ہی ہونا تھا تو کوئی اپنے جیسے اپنے طبقے کے کسی فرد سے ہوتی, ایک غلام سے کیوں اس نے اپنا وہ معاملہ کیا. اور وہ کہنے لگی کہ انا لنراہ فی ضلال مبین, ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں یا غلطی کرتا ہوا پاتے ہیں, یعنی اس کو محبت نے بے قابو کر رکھا اور ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ گناہ پر دیدہ دلیری, عزیز مصر کی وائف کا حال آپ دیکھیں کہ اس کی دیدہ دلیری, دیکھیں کہ اس نے افسوس نہیں کیا اپنی حالت پر یا اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوا, بلکہ اس نے کہا کہ تم جس بات پر مجھے بلیم کر رہی ہو یا مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی ہو تم خود آ کر دیکھو کہ جس کی محبت میں یعنی وہ خود گرفتار ہوئی تھی وہ کیسے ہے. تو اس نے جو ایک محفل کا انعقاد کیا, ایک مجلس, متقین کا لفظ یہاں پر آتا ہے کہ اس نے ایسی مجلس منعقد کی جو کہ تکیے والی تھی, جس میں آرام دہ گاؤ تکیے وغیرہ موجود تھے. تو آپ دیکھیں کہ قوموں کا مزاج کیسے بدل جاتا ہے یا قوموں کا مزاج کیسے ہو جاتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے وہاں پر مجلس کا انعقاد کیا. اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا تو نہیں, اپنی غلطی کو ٹھیک نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ میں نے جو غلطی کی ہے وہ صحیح کی ہے, یعنی اپنے آپ کو اس نے صحیح سمجھا. تو ہم اس وقت کی قوموں کے بگاڑ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے, صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے مجلس کا انعقاد کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی ہوتا ہے کہ شیطان 100 بہانے سجھا دیتا ہے, شیطان جسٹیفیکیشنز پیش کرتا ہے کہ کیا ہوا, یہ جو ہم نے کیا کوئی غلط تھوڑی کیا, جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ایک تو پہلی بات ہم کو نظر رکھنا چاہیے کہ ایسے ڈسکشنز نہ ہوں, ایسی باتوں پر اسکینڈلز کو ڈسکس نہ کیا جائے. اور سورہ حجرات ہم ایک بار ضرور, جب سورہ حجرات آئے گا ہمارا, ہم انشاءاللہ اس وقت یہ بات ڈسکس کریں گے کہ اسکینڈلز کو آگے نہ پھیلایا جائے, باتوں کو آگے نہ بڑھایا جائے. سورہ احزاب میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر جو بھی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اس طرح کی, اس کو وہیں پر دفن کر دیا جائے. اسپیشلی اسکینڈل سے ریلیٹڈ, کسی مرد اور عورت کے تعلق سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو برائی یا بے حیائی کی باتوں کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو وہیں ختم کر دینا چاہیے, ہماری ذات پر ہی وہ ختم ہو جائے, ہم اس کو آگے پہنچانے والے نہ بنے. اگر غلطی سے ہم کو کسی نے سنا بھی دیا تو پہلی بات تو سنے ہی نہ, اور اگر غلطی سے کچھ سن بھی لیا تو اس کو وہیں ختم کر دیں, اس پر مٹی ڈال دیں, کیونکہ ڈسکشنز کی وجہ سے وہ بے حیائی کی باتیں اور پھیلتی ہیں. تو لہٰذا اس نے مجلس آراستہ کی اور سب کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی, اور اس وقت تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکل آنا. جب یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے ان عورتوں کے سامنے نکل آئے تو کہا جاتا ہے کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, یعنی وہ چھری فروٹس پر چلنے کی بجائے ان کے ہاتھوں پر چل گئی. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا اس دنیا کا, یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا آدھا ان کو دیا گیا. تو سوچیں کہ کتنی خوبصورتی ہوگی. لیکن کچھ چیزیں آپ دیکھیں یہاں پر ہم ابھی آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالی کے نزدیک صورت کی اور مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم, کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالی تمہارا دل اور تمہارا تقوی دیکھتا ہے, تمہارے اعمال دیکھتا ہے, تمہاری نیت دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے, تمہارے اعمال کیا ہے. تو نیت اور اعمال دیکھے جائیں گے. تو یہاں پر یہ چیز تو آپ دیکھیں ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی, یعنی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی یہاں پر. تو بہرحال ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خود ہی گواہی دے دی کہ ہم کو تو یہ کوئی غلام یا کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. یعنی یوسف علیہ السلام ان کا جو کردار آپ دیکھیں کتنا پاکیزہ ہوگا ماشاء اللہ, اور آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ایک غیر ملک میں جا کر, ایک دوسری کنٹری میں جا کر اپنی عزت کی کس طرح سے حفاظت کی, کیسے اپنے آپ کو انہوں نے ٹیمپٹ ہونے سے بچایا, جبکہ وہاں کی خواتین ان کے پیچھے پڑ گئی تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بچائے رکھا. تو یہ نوجوانوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ وہ نوجوان جو باہر کی کنٹریز میں جاتے پڑھنے کے لیے, بلکہ باہر کی کنٹریز میں کہاں جائیں, آج کل تو ہمارے خود کی کنٹریز میں اتنا برا حال ہے کہ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, تو چاہے کوئی کہیں پر بھی ہو اپنی تعلیم کی غرض سے وہ اپنے شہر سے کہیں باہر جائیں, کسی دوسرے شہر میں جائیں, ہو سکتا ہے ان کے والدین ساتھ میں نہ ہو, کیونکہ والدین ہر جگہ تو ساتھ میں نہیں ہو سکتے, تو اب ان کو کیا چاہیے کہ وہاں پر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ جس کی وجہ سے وہ بے حیائی سے بچے رہیں، اور کوئی اس طرح سے دعوت گناہ دے بھی تو کیا کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. وہ سات لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں سے ایک وہ نوجوان جس کو کسی حسب نصب والی عورت نے دعوت گناہ دی ہو اور وہ اللہ سے کے ڈر سے وہاں سے پلٹا یا وہاں سے لوٹا یا اس سے انکار کر دے، تو ایسا نوجوان بھی عرش کے سائے میں ہوگا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمارے بچے اس قابل بنے کہ ان کے اندر اتنا ایمان ہو یا ایمان کی پختگی ہو کہ وہ ہر برائی سے محفوظ رہنے والے بنے انشاءاللہ. تو ان خواتین نے خود ہی یہ گواہی دی کہ ہم تو اسے ایک نہایت ہی بزرگ شخص سمجھتے ہیں یا پھر یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تم نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اسے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس سادی رحم اللہ کہتے ہیں کہ لوگ جرم کی سزا پانے کے لیے جیل جاتے ہیں، یعنی جرم کر کے جیل جاتے ہیں. یہاں پر یوسف علیہ السلام جرم سے بچنے، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے اور معاشیت سے بچنے کے لیے جیل جانا انہوں نے گوارا کیا. کتنا آپ دیکھیں، یعنی ہم امیجن کریں ذرا اور ایک حیران ہوتی ہے طبیعت کہ واقعی میں نے جیل کا کانسیپٹ کیا ہے. آج آپ خود بولیں کہ جیل میں کون جاتا ہے؟ جو لوگ جرم کرتے ہیں، جو جرم کے مرتکب ہوتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں، ان کو بطور سزا کے جیل میں ڈالا جاتا ہے. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام نے خود سے ہی گوارا کر لیا اور جیل اپنے لیے پسند کی بنسبت اس کے کہ وہ عورتوں کے دام میں وہ پھنس جائیں، ان کے داؤ میں وہ گرفتار ہو جائیں. تو سبحان اللہ، بعض اوقات اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی حیا کے لیے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بعض اوقات انسان کو دنیا میں صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اگر انسان کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک وہ ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہو یا گناہ کی دعوت دے رہا ہو، اور دوسری طرف اس میں دنیا کی عقوبت ہے، دنیا کی سزائیں ہیں، یہ دنیا میں مشقت ہے اور تکلیف ہے اور کرب ہے اور مشکلات ہیں، تو وہ اس صورت میں دنیا کے کرب، مشکلات اور اذیتوں کو لے لے، اس کو چن لے اور گناہ کو چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی سزائیں تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کی، یعنی گناہ اگر اس کو دعوت دے رہا ہے اور وہ گناہ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کی سزا آخرت میں بہت زیادہ ہوگی، جو کہ دنیا کی سزا سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی. تو لہٰذا دنیا میں مشقت اٹھا لینا قابل قبول ہو سکتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، لیکن اس گناہ کی طرف چل کر جانا یا اس گناہ کو قبول کر لینا، وہ آخرت اس کی سزا اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہوگی. تو لہٰذا انسان یہ سودا کر لے جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا ماشاءاللہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے جیل منظور ہے، اگر میں نے ان عورتوں کی بات مان لی یا ان کے دام میں گرفتار ہو گیا تو وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ورنہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اور اس میں وہی ہے، ابن عاشور ہے، ابن تیمیہ ہے اور بہت سارے مفسرین ہیں جو عربی تفاسیر کے ہیں، کہ جہل علم کی کمی سے پیدا ہوتا ہے اور گناہوں کی کثرت سے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کیوں یہ بات کہی کہ اگر میں نے ان کی بات مان لیا تو میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی طرف لپکنا یا گناہوں کی طرف چلنا یا گناہوں سے ٹیمپٹ ہونا یا گناہوں کی میں الجھ جانا یا گناہوں میں گرفتار ہو جانا، یہ جہالت سے آتا ہے. یعنی کوئی انسان گناہ کی طرف جھکتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر جہالت ہے، علم کی کمی ہے. اگر اس کے اندر علم ہوتا، اس کو معرفت الہی ہوتی، وہ اس کے پاس صحیح علم ہوتا تو وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا اور اس کے لیے وہ دنیا کی مشقتیں برداشت کر لیتا. تو ایک تو گناہوں کی کثرت سے بھی جو حل پیدا ہوتا ہے اور دوسرا علم کی کمی سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا ہم آپ دیکھیں، جیسے جیسے جس کو علم ہوگا، جس کے اندر آگہی ہوگی، جس کے اندر شعور پیدا ہوگا، وہ ویسے ویسے گناہوں سے بچتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے رب کی معرفت کا احساس ہوگا. تو علم بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم جوہر سے بچ سکیں. آخر کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چاروں سے ان کو بچا لیا. پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. واقعی میں، یعنی ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ ہماری عورتوں کی اخلاقی حالت کیا ہے، ہماری عورتیں کس قبیح اور کس قدر بے حیائی کی مرتکب ہو رہی ہیں. یعنی وہ جو پورا طبقہ تھا مصر کا, جو عمرہ و حکام کا طبقہ تھا, ان کی جو خواتین تھی, تو یہ ان کی اصل میں یہاں پر اخلاقی شکست کا اعلان تھا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو تو کچھ نہیں کہا بلکہ ایک بے گناہ شخص کو, جس کو کہ وہ عورتیں بہلا رہی تھی اور پھسلا رہی تھی, ان کو جیل میں ڈالنا گوارا کر لیا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اور کئی سال پھر وہ جیل میں رہے. اب قید خانے میں آپ دیکھیں قید خانے میں بھی انہوں نے کیسا اپنا کام جاری رکھا, اور یہاں پر ہم قید خانے میں بھی دیکھیں گے کہ بار بار ان کو جو خطاب کیا گیا ہے, یہ بار بار ان کو جو لقب دیا گیا ہے کہ محسنین کا لقب دیا گیا کہ محسن ہے یوسف علیہ السلام. اور ہم غور و فکر کریں اور ہم اس سے سبق سیکھیں, ضرور آپ اپنی ایک نوٹ بک بنائیے اور اس نوٹ بک میں لکھیے کہ یوسف علیہ السلام پر کیا کیا مشکلات آئیں, ان مشکلات سے وہ کیسے نکلے, کہاں کہاں انہوں نے صبر کیا, اور اپنی زندگی کو اس سے کمپیئر کریے کہ ہماری چھوٹی موٹی مشکلات ہوتی ہیں, ہم پر تو الحمدللہ اللہ کا شکر ایسی کوئی مشکلات نہیں آتی ہیں. ہم کہاں کہاں صبر کرتے ہیں, ہم کہاں بے صبرے ہو جاتے ہیں, ہم کہاں تھوڑے دلے ہو جاتے ہیں, کہاں ہم تنگ دلی کا شکار ہو جاتے ہیں, کہاں ہم وسط نظر سے کام نہیں لیتے, اور کہاں ہم احسان نہیں کرتے, درگزر سے کام نہیں لیتے, افو درگزر سے کام نہیں لیتے. تو ہم لکھیں اس میں اور تجزیہ کریں اور وہ سبق سیکھیں کہ ہم کو جو یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے کو ملے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سبق ہے, یہ واقعے میں قصے میں سبق ہے پوچھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی. اب قید خانے میں کیا معاملہ ہوا کہ قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا, میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک محسن شخص ہیں ماشاءاللہ. تو یہ احسان کیا ہوتا ہے ذرا غور کریے گا, آپ بھی سوچیے, انشاءاللہ ہم لوگ بھی پھر اس کو ڈسکس کریں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے, اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور آپ ان کا انداز بیان دیکھیے, مخاطب کرنے کا انداز کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ ایک اللہ کی عبادت زیادہ بہتر ہے کہ بہت سارے متفرق جو شریک تم نے بنا لی وہ زیادہ بہتر ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرمان روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. سبحان اللہ. اب یہاں پر جیل میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, اور اس جیل میں رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی خواب دیکھا, اور انہوں نے بھی آ کر اپنے خواب آپ کو سنائے اور کہا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. ایک نے خواب دیکھا کہ وہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی, اور ایک نے دیکھا کہ اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں, اور ایک نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے. تو بہرحال اس سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی خواب آتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں, اور خوابوں کی تعبیر یہ ایک اسپیشل علم ہے, لیکن آج کے دور میں کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے, بلکہ اکثر جب آپ صبح بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ نماز کے بعد تو آپ پوچھتے تھے کہ آج کس نے کیا خواب دیکھا سنائے, تو اکثر لوگ سناتے پھر اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کرتے. ایک دفعہ کسی نے خود خواب دیکھا تو ابوبکر صدیق نے اس کی تعبیر بیان کی جو کہ درست ثابت ہوئی, صحیح تھی, مطلب یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے صحیح کہا. تو بہرحال خوابوں کی تعبیر اب ہر کوئی خواب دیکھے، اور ہر خواب کی تعبیر نہیں ہو سکتی، خواب الگ الگ قسم کے بھی ہوتے ہیں. اور سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا کہ خوابوں کا بہت تذکرہ ہے، تو خواب سچے خواب بھی ہوتے ہیں، اور جو دن بھر ہم کام کرتے رہتے ہیں تو اس کے کچھ اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ بھی ہم خواب میں دیکھ لیتے ہیں. اور اس طرح سے یعنی ایک خواب ایک پورا یہ ایک علم ہے، الگ سے سمجھیں. کہا رہتے کہ امام ابن سیرین نے اس کے اوپر بہت اچھی کتاب لکھی تھی خوابوں کی تعبیر پر یہ اس سلسلے میں، لیکن ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو خوابوں کی تعبیر بتانا آتی ہے. اور آج کے دور میں ہم جو ہے یہ ریسائٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کس کا خواب سچا ہے اور کس کا غلط ہے. بہرحال واللہ اعلم. تو یہاں پر وہ دو لوگوں نے خواب دیکھا، اور دونوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، ایک نے کہا، اور ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روٹی ہے اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے آپ دیکھے فوراً جواب نہیں دے دیا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ کہا کہ میں تمہیں جو کھانا آتا ہے تو کھانے کے بعد میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کسی بھی کام کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ علم سے پہلے تربیت کرنے والے بنے، تاکہ تربیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ڈائریکٹ علم سے نہیں سمجھ میں آتی. پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ محسن کا جو درجہ ملا یوسف علیہ السلام کو، کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ انہوں نے رکھا، یعنی درگزر کا معاملہ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرتا ہے، اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو جتنی آپ کی استطاعت ہے لوگوں سے احسان کے ساتھ ملیے، احسان کا رویہ اختیار کریے، کیونکہ دعا کی قبولیت اور حق بات کہنے کے لیے سب سے کارگر نسخہ ہے. مفسرین ان آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ جو جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کہ جتنا ہو سکا احسان کا معاملہ کریے، محسن بننے کی کوشش کریے. اگر آپ چاہتے کہ آپ کی دعا قبول ہو اور آپ حق بات کہہ سکیں، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ اگر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے تو وہ ہے احسان. پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے دعا ضروری ہے. غم کے وقت ہم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کریں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتے ہیں. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی پکار اللہ تعالیٰ نے کیسے سنا، کہ ان عورتوں کے قید و مکر سے ان کو بچا لیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. پھر جیل میں بھی وہ دعائیں کرتے رہے، جیل میں بھی انہوں نے نیکی کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا، کہ وہاں کے جو قیدی تھے وہ ان کے کتنے گرویدہ ہو گئے. پھر انہوں نے فوراً جو ہے ان قیدیوں سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے خواب کی تعبیر تم کو بتا دوں گا، بلکہ آپ دیکھیں کہ ساتھ میں انہوں نے کیا کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بات بھی بتا دی، یعنی جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے، یعنی انہوں نے تربیت بھی کر دی، یعنی انہوں نے تعلیم تو دی ہی دی، علم تو دیا ہی دیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے بتا بھی دیا. اور ان کا انداز کتنا پیارا ہے کہ اے جیل، اے زندہ کے ساتھی، اے جیل کے ساتھیو، صاحب سجن. تو بہرحال انہوں نے وہاں پر کہا کہ خود ہی پوچھا ان سے سوال کی کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا بہت سارے متفرق خدا ہو سکتے ہیں یا ایک رب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا سوال بھی خود کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، اور ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں. تو تعلیم دینے سے پہلے تربیت ضروری ہے، جس کا اثر لازمن ہوتا ہے. اور انہوں نے ان کے خواب کی تعبیر بتا دی. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. اب آپ دیکھیں کہ بغیر جرم کے قید خانے میں پڑے رہنا، جرم کر کے اگر کوئی جاتا ہے جیل میں تو آپ دیکھیں اس کو اپنی سزا کچھ وہ بھی لگتی ہے، ویلڈ بھی لگتی ہے، لیکن جرم کیے بغیر جیل میں پڑے رہنا اور پھر کئی سال، اور اس کے بارے میں ہمیں کہیں قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ کتنے سال رہے. الگ الگ لوگوں کی، مفسرین کی آرا ہے، لیکن وہ آرا سے ہمیں کوئی زیادہ غرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث اس میں خاموش ہے، تو لہٰذا ہم بھی اس میں خاموشی رہیں گے. بس یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کئی سال وہ قید خانے میں پڑے رہے. تو اللہ تعالیٰ، اور بدا سنین کا جو لفظ آتا ہے نو تک آتا ہے، یعنی ایک تین سے لے کر نو تک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے تین سال رہے، ہو سکتا ہے نو سال رہے، واللہ اعلم. ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، ان لوگوں نے اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کوئی اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسی پریشان خواب نظر آ رہے ہیں، کوئی سچا خواب نہیں ہے. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اس شخص کو وہ بات یاد آ گئی، وہ شخص جو کہ بادشاہ کو، یعنی ہو سکتا ہے وہ بادشاہ کا خادم خاص رہا ہو اور اس کو شراب کشید کر کے دیتا ہو، اس نے جا کر یوسف سے کہا، یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبعی فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع اجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ کہا، اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپے راستی، یعنی اے سچ بولنے والے، یا اے صدیق، مجھے اس خوف کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، پھر سات برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتا دی، اور ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بات کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور افتا یعنی فتویٰ بھی، یعنی جو بھی فقہی مسائل ہوں گے یا لوگوں کے جو مسائل ہوں گے ان کا حل تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتائے گا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس خواب کی تعبیر کیسے پوری ہوئی، کہ واقعی میں یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانا آ گئی، اور اس بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی کہ سات سال بہت زیادہ غلہ ہوگا، اب اس سات سال میں کیا کرنا ہوگا کہ وہ غلے کو محفوظ کر لینا ہے، اور غلے کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا، کہ حالانکہ آپ دیکھیں غلہ تو سڑ جاتا ہے نا، اناج خراب ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں یا چوہے اسے کھا لیتے ہیں یا الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں غلے کے تعلق سے، لیکن سبحان اللہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا، یعنی ان کو ماشاء اللہ کتنا علم تھا، یعنی وہ اپنی بات میں کتنے، جو بات انہوں نے کہی وہ پختہ تھے، اس میں ماہر تھے۔ کہا کہ ان کو ان کی بالوں ہی میں رہنے دینا، یعنی جب غلہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غلہ پیدا ہوتا ہے تو جس طرح سے یہ بالیں ہیں، یہ اس کے اندر گیہوں چھپا ہوا ہے، یہ اناج چھپا ہوا ہے سمجھے، اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو کور ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا سا دانا بھی پیدا کرتا ہے تو وہ کور کے اندر ہوتا ہے، کتنا محفوظ ہوتا ہے اور کتنا سیف ہوتا ہے ماشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، جیسے جیسے ہم جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں وہ معرفت ہوتی ہے پیدا ہمارے اندر، معرفت الہی، کہ وہ ہمارا رب کس قدر وہ ہر چیز پر قادر ہے ماشاءاللہ، اور کیسے اس نے ہر چیز کی حفاظت کی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ تعبیر بتا دی کہ تم کو پھر وہ غلہ اسی میں رہنے دینا ہوگا، بالوں ہی میں رہنے دینا ہوگا تاکہ وہ محفوظ بھی رہے، اور پھر اس سات سال کے بعد کیا ہوگا، یعنی وہ جو سات سال قحط سالی کے ہوگے اس میں تم یہ جو محفوظ رکھو گے غلہ وہ کام آئے گا، اور اس کے بعد ایک سال ایسا ہوگا کہ جس میں باران رحمت سے ہر زمین ہری بھری ہو جائے گی، یعنی غلہ پیدا ہوگا بہت زیادہ، اور تم رس نچوڑو گے پھلوں کا، کیونکہ جب زیادہ تیز بارش ہوگی تو کیا ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ خوب پھل آئیں گے، جب پھل زیادہ آئیں گے تو اس کا رس زیادہ نکلے گا ماشاء اللہ۔ اب جب انہوں نے یہ بتا دیا تو کہنے، اب بادشاہ نے کیا کہا، وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذا ودتن يوسف عن نفسي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کے مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا ہم نے۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اس کہانی میں، اس قصے میں کیا کیا ہے، جھوٹ سے سچائی کی طرف، انکار سے اقرار کی طرف، بدی سے اچھائی کی طرف، حسد سے معافی کی طرف، یعنی ہم نے یعنی اس قصے میں ہم کو بہت ساری چیزیں ملی، اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ ملی اور ملیں گی کہ کتنا کچھ سیکھنے کو ملا، کہ جو عزیز مصر کی وائف تھی جس نے الزام لگایا اور جس نے جیل میں ڈالا تھا، آخر کر خود ہی بول اٹھی، یعنی دیکھیں یوسف علیہ السلام کی سچائی کیسے کام آئی، یوسف علیہ السلام کا کردار کیسے سامنے آیا کہ دشمن نے بھی خود گواہی دے دی، کہ دشمن نے گواہی دے دی کہ وہ ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہے اور ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے ہی غلطی ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا، اور یہ درجہ کس لیے ملا ان کو، یہاں پر یوسف علیہ سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس بنا پر بادشاہ نے کہا تھا کہ اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں، کیا خوبصورتی کی بنا پر؟ بادشاہ کو یہ تو نہیں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہیں، نہیں، بلکہ بادشاہ کو بس یہ بتایا گیا کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، تو کون سا علم تھا وہ؟ تو احکامات اور شریعت کا علم، تعبیر اور تربیت کا علم، یعنی تعبیر رویہ اور تربیت اور تزکیے کا علم، اور یہ سب ظاہری خوبصورتی سے بہتر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو آزمائش سے گزرنا پڑا، یعنی جو ان کی خوبصورتی تھی، اور ظاہر سی بات اس میں سیرت اور کردار کا بھی عمل دخل تھا، لیکن ان کی جو ظاہری خوبصورتی تھی اس کی وجہ سے ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا اور جیل چلے گئے، لیکن علم کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کو عزت ملی، عظمت ملی، اور زمین میں اقتدار ملا ماشاءاللہ، اور یعنی کتنا یعنی سارے لوگ ان کے گرویدا ہو گئے، اور خود بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہوں، اسے میرے پاس لے آؤ، سبحان اللہ آپ دیکھیں کتنا بڑا درجہ، تو آپ دیکھیں علم کی بہت فضیلت ہے، اور علم وہ علم جو علم نافع ہو، اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں علم کی ہمارے یعنی ان معاملات میں، تو شریعت کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، اسماء و صفات کا علم، اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور احرام کے احکامات نازل کیے ہیں اس کا علم، یہ چیز انسان کو بہت اونچا مقام عطا کرتی ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جو ہم میں سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ سب کس وجہ سے ملا؟ یہ ہمارے پاس کوئی دولت یا ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، تو اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا کرتا ہے، فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں، اور انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو خود بخود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں گے اور اس کے احکامات کو ماننے لگیں گے، تو دنیا اور آخرت میں خیر علم ہی سے ہی ہے الحمدللہ، اور اسی لیے اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا کہ وقل رب زدنی علما، اور کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو الحمدللہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ اس لیے کیا یا کروایا یا اپنے آپ سے اپنے اوپر سے جو الزام تھا اس کو انہوں نے صاف کرنے لگایا، کیونکہ ابھی آگے ان کو بہت بڑے درجات ملنے تھے، آگے ان کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پہلے سے کردار کی جو کردار ہے وہ واضح ہو سب کے سامنے، جو عزت ہے وہ سب کے سامنے آ جائے کہ واقعی میں یوسف علیہ السلام کا کیا رول تھا، ان کی کیا حیثیت تھی، اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر کردار پر کچھ داغ ہو یا الزامات ہو تو پھر آپ حکومت کا کام صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکتے، پھر لوگ باتیں بناتے کہ اچھا دیکھا وہ تو ایسے ہیں یہ تو ویسے ہیں، بہرحال حالانکہ غلطی ہونے کے بعد بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اس کو پھر عہدہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، نبوت سے سرفراز کیا، پھر ملک کے خزانے ان کے حوالے کر دیے گئے، یعنی اتنے بڑے درجے پر ان کو ماشاء اللہ پہنچا دیا گیا کہ پورے ملک کے خزانے ان کے ہاتھوں میں تھے ماشاء اللہ، آپ سوچے کتنا بڑا درجہ، تو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ ہم یہ قصے میں کیا کیا پڑھیں گے کہ ایک طرح سے ذلت اور رسوائی سے یا کمتر درجے سے اوپر کے مقام پر جانا، عزت حاصل کرنا، غلامی سے بادشاہت تک، یہ بھی ہم نے پڑھا اس میں کہ ایک طرح سے غلام بنا لیے گئے کہ چند درہموں کے عوض بیچ دیے گئے، اور وہاں سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا کہ بادشاہ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا اور ملک کے خزانے ان کے حوالے کر دیے گئے ماشاءاللہ، سوچیں کہ کیا کیسا مقام اور کیسا درجہ، لیکن اس مقام اور اس درجے کو پانے کے لیے بیچ میں کتنے سال ہیں، آپ دیکھیں کتنی مشقتیں ہیں، کتنی محنتیں ہیں، کتنی جدوجہد ہے، کتنی قربانیاں ہیں، کتنا صبر ہے اور کتنا عزم ہے، اور کتنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ اونچے رتبے اور یہ مقام یوں ہی نہیں مل جاتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو یہ اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے ویسی محنت اور ویسی جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے، ویسی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ترقی اور عزت کے لیے کوئی شارٹ وے یا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھا رکھا کہ اچھا شارٹ کٹ استعمال کر لو اور ہم کو سیدھے ترقی مل جائے گی، نہیں، آپ کو محنت اور جدوجہد سے وہ راستہ طے کرنا پڑے گا، اور اس راستے کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے عزم اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر الحمدللہ کامیابی ملتی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ۔ وقال الملک ایتونی بہ استخلص لنفسی، اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کی بات کی گئی ہے، یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، یعنی یہاں پر جو ان کو جو عزت کا مقام ملا، ان عورتوں نے جب اپنی غلطیوں کا خود اعتراف کیا، اپنی خطاؤں کا خود اعتراف کیا، اور یوسف علیہ السلام پوری طرح سے اس الزام سے بری ہو گئے، اور ماشاءاللہ وہ بے داغ تھے پہلے بھی، لیکن زبردستی ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جب وہ بری و ذمہ ہو گئے اس سے، تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ اس کا کریڈٹ خود اپنی ذات پر نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو بہت اچھا ہوں لہٰذا میں بچ گیا، نہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تمام اپنی نیکیوں کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل پر ڈالتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل کے پارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا، شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ وما توفیق الا باللہ، کہ جو بھی کچھ مجھے توفیق ملی ہے یہ میرے رب کی طرف سے، میرا خود ذاتی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو جو بھی کامیابی ملتی ہے، جب عزت ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ میں اپنے نفس سے بری ذمہ نہیں ہوتا، اور یہ نفس و برائی کا حکم دیتا ہے، اور نفس امارہ ہی ہے، امارہ امر سے نکلا ہے۔ تو نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، تین قسم کے نفس، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نفس امارہ جو آپ کو برائی کا حکم دے، جو برائیوں کی طرف لے کر جائے، اور دوسرا ہے نفس لوامہ جو آپ کو ملامت کرے یا آپ کو برائی سے روکے، اور شر اور خیر کا جب معاملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو خیر کی طرف لے کر جائے۔ تو لہذا نفس لوامہ اگر یہ زندہ ہے تو سمجھے کہ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان باقی ہے، اور اگر نفس لوامہ مر چکا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، تو سمجھے کہ پھر برائی کی طرف انسان اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس جو آپ کو برائی پر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، آپ کو بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ برائی ہے اور برائی کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور پھر جب انسان اپنے نفس امارہ کو قابو کرتا ہے، نفس لوامہ کی بات مانتا ہے، تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، سب سے ہائیسٹ لیول۔ اور یہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فجر میں کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نفس مطمئنہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہم اپنے نفس امارہ کو دبائیں گے نہیں، کچھ لیں گے نہیں، اور نفس لوامہ کو زندہ نہیں رکھیں گے، تو ہم نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس تک پہنچے، تو ہم اس میں اپنی برائیوں کو کنٹرول کرنے والے بنے اور لوامہ کو زندہ رہنے دیں۔ تو امارہ تم بسو جو برائی کا حکم دے اور خواہشت کی پیروی میں مبتلا کرے، یہ نفس امارہ ہے۔ لوامہ جو گناہ کرے لیکن توبہ کرے، یعنی اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ کیا کرے، فوراً واپس لوٹا دے، ملامت کرے کہ تم سے غلطی ہو گئی، لہٰذا وہ واپس لوٹنے والا بنا دے۔ اور مطمئن جو خیر اور حسنات کو پسند کرے اور شر اور سیئات سے دور رہے، یہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے اس آیت کی تشریح میں اور اس آیت کی تفسیر میں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک تو علم، آگہی، معرفت الہی اور نفس لوامہ کو زندہ رکھنا، یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے یہاں پر قدر و منزلت والے ہیں، اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، آپ کانفیڈنس دیکھیں یوسف علیہ السلام کا، کہ جب بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے لیے میرے پاس لے آؤ اور میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں گا، میں اپنے لیے اس کو مخصوص کر لوں گا، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں جا کر، آپ دیکھیں کتنی مطلب پر اعتماد لہجے میں انہوں نے بات کی، اور یہی اعتماد ایک مسلمان میں چاہیے، ایک مومن میں چاہیے۔ اور یہ اعتماد کب آ سکتا ہے؟ جب آپ الحمدللہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو، آپ کا داغ، آپ کا کردار بے داغ ہو، اور آپ کو دل میں کوئی شرمندگی نہ ہو کہ مطلب مجھ سے یہ فلاں 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 برا کام ہوا ہے۔ تو لہٰذا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور مشکلات اور مشقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا کرے، آپ کے اندر وہ ہمت اور طاقت پیدا کرے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کو کہاں ہم کو بزی رکھنا ہے؟ ایسی جگہ بزی رکھنا ہے نیکیوں کے ساتھ، سچائی کے لیے، اور برائیوں سے اس کو بچانا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس کو نیکی میں بزی نہیں رکھتے اپنے نفس کو، اور اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے، آپ کا نفس آپ کو برائیوں کی طرف لے کر چلے جاتا ہے، یا آپ کو باطل کا بندہ بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دعائیں کرتے رہیں، عبادت کریں، اور ساتھ میں اپنے نیک کام کو کبھی نہ بھولیں، نیک کام ہمیشہ کرتے جائیں۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، یعنی میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ تو اس کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ذمہ داری یا کسی بھی عہدے کے لیے جو صفات ضروری ہیں، وہ ہے اس کی محافظت کرنا، یعنی اس کی حفاظت کرنا، آپ اس کو ضائع کرنے والے نہ بنیں، اور دوسرا ہے اس کے بارے میں ماہر ہونا، یعنی اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، جاننے والے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کام دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ یہ فلاں کام کریے، کوئی ایک مشین آپ کے پاس دے دی جائے اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ مشین میں یہ فلاں چیز بنائیے، اب اگر آپ کو اس مشین کو کنٹرول کرنا ہی نہ آتا ہو، یا آپ اسے کنٹرول کرنا ہی نہ جانتے ہو، تو کیا کریں گے آپ؟ جو مشین ہے وہ بھی خراب کر دیں گے، اور جو چیز اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے بنانے کے لیے وہ بھی خراب اور برباد ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یعنی کوئی بھی ذمہ داری آگے بڑھ کر قبول نہ کر لیں جب تک کہ آپ خود اس کے بارے میں جانتے نہ ہوں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب امانتیں نا اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو، یعنی جب جو لوگ جن عہدوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا اس کے لحاظ سے ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں، اور پھر بھی ان کو عہدے دیے جا رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ پارشلٹی کی بنا پر، ذاتی پہچان کی بنا پر، اقربا پروری کی بنا پر، یا اپنی ذاتی پسند کی بنا پر، تو لہٰذا پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ شر پھیلتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی کام کے لیے آپ کے اندر وہ کوالٹی ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ اس کی معلومات ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کام کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ فقہ کے ٹیچر نہیں ہیں، آپ ہو سکتا ہے تجوید کے ٹیچر ہوں، لیکن آپ کو فقہ کا ٹیچر بنا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے نہ آپ پھر تجوید کا حق ادا کر سکیں گے، نہ فقہ کا حق ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ تفسیر کے ٹیچر ہوں، آپ کو تجوید کا ٹیچر بنا دیا جائے، اور آپ تجوید سے نابلد ہوں، یا آپ کی تجوید اتنی اچھی نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ دونوں کا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا جس فیلڈ میں ہم ماہر ہیں، جس فیلڈ میں ہم علم رکھتے ہیں، اسی کو اپنے لیے چنیں، بلا وجہ دوسری فیلڈ میں نہ جائیں جس کا ہم علم نہ رکھتے ہوں۔ اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے جب ہم آگے پہنچیں گے انشاءاللہ سورہ قصص اور سورہ شعرا میں، تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو دو لڑکیوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے مدد کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی، تو انہوں نے واپس جا کر اپنے والد سے کیا کہا کہ قویون امین، وہ قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ لڑکے، ینگ لڑکے یوسف علیہ السلام، جو اپنے بھائیوں کی ایک حسد کا شکار بن گئے، بھائیوں کی چال کا شکار بن گئے، جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ شرمیلے سے، اور وہ لڑکے جن کو سب نے اپنی مکر کا ایک سمجھے سینٹر بنا لیا تھا چال کا، اور وہ بےچارے اس میں کنویں میں ڈال دیے گئے، اور پھر ایک قافلے نے وہاں سے ان کو لے لیا اور بیچ بھی دیا، اور عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اندر وہ ایک قوت اور طاقت پیدا کر دی۔ تو یہ کہاں کیسے گزری، کیسے آئی ہے؟ آپ دیکھیں وہ جیل میں رہنے کے بعد، جیل میں رہ کر جب انسان مشکلات اٹھاتا ہے نا، صعوبتیں برداشت کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک پختگی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے۔ تو مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے, 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد آپ دیکھیں صحابہ کرام میں وہ پختگی آ چکی تھی, ان کے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کا وہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں, ایک جذبہ سمجھے یا وہ قوت پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر کہ وہ کسی بھی قسم کی مشکلات کو سہ سکتے ہیں. تو لہٰذا جب انسان اس کے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتا ہے تو وہ کندن بنتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام میں بھی ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا, ایک اعتماد والی شخصیت ہم کو نظر آتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ عزیز مصر کی بیوی آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت زیادہ چالاکی اور عیاری نظر آتی ہے, اور یہاں یوسف علیہ السلام کے اندر سادگی نظر آتی ہے اور یہاں کانفیڈنس بھی ان کے اندر اعتماد بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حدیث کا ایک مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولا بھالا اور سیدھا سادہ مومن بہت پسند ہے. اور یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو ہم بالکل یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ بالکل ایسا سیدھا سادہ بھی نہ ہو جائے کہ ہر کوئی اس کو بیوقوف بنا دے, جیسے ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو پر اعتماد ہونا چاہیے, اس کو لوگوں کی چالوں کو سمجھنے والا بھی ہونا چاہیے. اور دوسری طرف ایسے بھی مومن کو ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا چالاک اور عیار ہو کہ لوگ اس سے ڈر کر بھاگے. تو بہرحال ان دونوں کے بیچ میں مومن میں سادگی ہوتی ہے لیکن اعتماد بھی ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ہمت اور طاقت بھی ہوتی ہے, وہ باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا. تو یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانے دے دیے گئے. اب آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کی ماشاءاللہ کس قدر عزت افزائی, اللہ تعالیٰ نے کس بلند مقام پر ان کو پہنچا دیا. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. پھر آپ دیکھیں کہ ولا ندیو اجر المحسنین, سبحان اللہ. جب انہوں نے کہا کہ میرے حوالے کر دو یہ ملک کے خزانے, زمین کے خزانے, اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ محسن انہیں ان کے تقوی کا اندازہ لگائیے, کہ یعنی اس کا مطلب کہ کوئی کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائے, کوئی ملک کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے, پھر بھی وہ نیک رہ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے ویسی کوالٹیز چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا تقوی کس لیول کا ہوگا کہ جس کی بنا پر ان کو اس ملک کے خزانے حوالے کرنے کے باوجود ان کو محسن کہا جا رہا ہے. ان کی ایمانداری آپ دیکھیں, اور آخرت کا اجر تو اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اس کے ساتھ تقوی کے ساتھ کام کرتے رہے. وجہ اخوت یوسف قدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون, یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے یہاں حاضر ہوئے, اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا, اپنے بھائی کو میرے پاس لانا, دیکھتے نہیں ہوں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار بخش دیا, اور پھر ایسا ہوا کہ جب یہ قحط سالی کا زمانہ آیا, یعنی وہ 7 سال آئے جبکہ قحط پڑا تھا, تو کنعان سے یعنی وہاں سے فلسطین سے یہ لوگ بھی آئے. ان کو پتا چلا کہ غلہ مصر میں محفوظ ہے اور وہاں غلہ دیا جا رہا ہے, اور وہاں ایسا تھا کہ ایک شخص کے لیے ایک اونٹ پر غلہ دیا جاتا تھا. تو جب یہ بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہمارے والد بھی اور ہمارے بھائی بھی, تم اس کے بدلے کا بھی غلہ ہم کو دو, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ اسے بھی لے آنا, یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بلا وجہ غلہ مانگ رہے ہو. تو لہٰذا انہوں نے خاص طور سے مینشن کیا وہ اپنے بھائی سے ملنا بھی چاہتے تھے اور دیکھنا بھی چاہتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, اور کہا رہا تھا کہ یہ ان کے وہ بھائی تھے جو ان کے یعنی ان کے ماں جائے بھائی تھے, یعنی ان کے سگے بھائی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. اور آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے احسان کیا مزید, اور کہ وہ جو پیسہ تھا جو پیسہ دے کر انہوں نے غلہ خریدا تھا وہ پیسہ بھی واپس ان کے غلے میں ڈال دیا, تاکہ وہ اس احسان کو جب دیکھیں گے تو ہو سکتا دوبارہ وہ لوٹ آئیں گے. جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا, ابا جان, آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہنے لگے کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اب ان کے والد نے کیا کہا کہ قال هل آمنكم عليه الا كما کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کہ کیا میں تمہارے پاس تمہارے تعلق سے ویسے ہی بھروسہ کر لوں حفاظت کے معاملے میں جیسے میں نے یوسف کے تعلق سے کیا تھا، اور تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ تو والد نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیں ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے والد نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد مان رہے ہیں لیکن ان سے عہد و پیمان بھی لے رہے ہیں۔ اور ایک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس میں کہ ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، تو یہاں اس سے مراد اصل میں جو ان کا محسن سے مراد یہاں پر صبر ہے یوسف علیہ السلام کا، اور کہاں کہاں صبر، کنویں میں ڈالے جانے پر صبر، الزام لگائے جانے پر صبر، جیل میں ڈالے جانے پر صبر، اور اللہ تعالیٰ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں پر صبر۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس پر بھی صبر ضروری ہے، کیونکہ جب وہ صبر ہوتا ہے تو تبھی آپ اس سے رکتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو اپنے اندر کنٹرول پیدا کرنا پڑتا ہے اپنی ذات پر۔ تو لہٰذا اس صبر کی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا الحمدللہ اجر سے نوازا، ان کو احسان والا قرار دیا۔ اب جب یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ بیٹے آئے غلہ لے کر تو کہنے لگے کہ ہم کو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جانا ہے ورنہ ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر ہم چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جائیں گے تو ایک ہمیں اونٹ اور زیادہ سامان مل جائے گا، غلہ مل جائے گا۔ تب ان کے والد نے کہا کہ میں جب تک تم مجھے عہد و پیمان نہ دے دو اللہ کے نام پر تب تک میں نہیں بھیجوں گا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم، جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ بہت اہم اور امپورٹنٹ آیت ہے، بہت بہترین آیت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ یعنی یعقوب علیہ السلام کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے اب یہ 11 کے 11 بھائی جا رہے ہوں گے، اور ابھی یہ بھائی جب جا رہے ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے نا لوگوں کی، تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم ایسا کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے لوگ تمہیں یہ نہ سمجھے کہ کہیں یہ فساد کرنے تو نہیں آگئے، جھگڑا کرنے تو نہیں آئے، یہ نظر بھی لگ سکتی ہے کہیں تمہارے ساتھ کچھ الگ نہ ہو جائے، کچھ غلط سلط نہ ہو جائے، لہٰذا تم مختلف دروازوں سے جانا۔ اور یہ ان کی چھٹی حس تھی اصل میں، یہ ان کی دور اندیشی تھی، یہ معاملہ فہمی تھی، یہ فراست تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا، یعنی نبوت کا جو علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا۔ اور یہ اس آیت کی تشریح میں تمام مفسرین کہتے ہیں کہ ایکچولی یعقوب علیہ السلام یہاں پر احتیاط برتنا چاہتے کہ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں 10 کے 10 بیٹے، اور آج بھی ماشاءاللہ کسی کو جیسے سمجھے 4 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ ایکچولی ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ کہنے کی لوگوں میں عادت نہیں ہے۔ یہ کسی کے پاس ہم کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح کا ہم جملہ کہیں تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، یہ نظر کا لگنا حق ہے، اور یہ علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ حدیث جب ہم پڑھتے تھے تو ہم اس کو یہ سمجھ کر پڑھتے تھے کہ یہ عربوں کا جملہ ہے، لیکن ایکچولی یہ حدیث بھی ہے اور انہوں نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے، ان کی جو احادیث صحیح ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ اور ویسے تو یہ ہم کو اس سے ملتی جلتی دوسری بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ نظر برحق ہے، یہ نظر کا لگنا حق ہے، اور نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اس قدر انسان پھر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کو ملحوظ رکھے اور اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دے. یعنی ہم کو دعائیں پڑھ لینی چاہیے, ہم نظر کی جو دعا ہے وہ ہم پڑھ لیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامتی و من کل عین لامہ. تو ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں, حفاظت کی دعائیں پڑھیں. یہ دعائیں ہمیں نظر سے اور سحر سے بچاتی ہیں, حسد سے بچاتی ہیں. اب یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, یہی تقدیر اسی کو کہتے ہیں. کہ آپ اپنے اسباب کو استعمال کریں, اللہ پر توکل کریں. اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو چاہو کرو, ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا, نہیں. بلکہ آپ تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ آپ پورے اختیار کریں, چاہے اس میں دعائیں آتی ہوں یا دوسری اور چیزیں آتی ہوں, وہ سب آپ کریں. لیکن اس کے باوجود پھر اگر کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے تو سمجھے کہ یہی اللہ کا فیصلہ تھا اور یہ اللہ کی مشیت تھی. اور اسی کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں, کہ اپنے تمام احتیاط کے باوجود بھی کچھ اور ہو جانا وہ اللہ تعالیٰ کے پھر اختیار میں ہے. تو اور جب ایسا کچھ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے, وہ ہمارا کارساز ہے, ہمارا وکیل ہے, اور وہی ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو توکل کا مطلب سمجھ لیا جو امت مسلمہ نے, کہ خوب دعائیں کر لو, بس اللہ تعالیٰ دعائیں کرنے سے سارے کام ہمارے آسان کر دے گا. تو دعاؤں سے کبھی نہیں ہو سکتا, آپ کو پہلے تدبیر اختیار کرنی ہے, اسباب و وسائل کو اختیار کرنا ہے, اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, معاملہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. کہ آپ کو اپنی پوری تدبیر اختیار کرنی ہے, وسائل اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد آپ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے پھر ساتھ میں. تو جب وہ متفرق دروازوں سے داخل ہوئے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی وہ ہو کر رہی. اور یہ بات یعقوب علیہ السلام جو ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی, ان کی جو معاملہ فہمی تھی یا دور اندیشی تھی, وہ دراصل جو کھٹک تھی ان کے دل میں وہ یہاں پر وہ پوری ہو کر رہی. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا, اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والو, تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا, تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا, بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جو مطلب سیکیورٹی والے تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش شتر انعام ہے, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا, اللہ کی قسم, تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا, اچھا, اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا, اس کی سزا جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے, ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے, ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے. سبحان اللہ. یہاں پر یہ جو بات ہے, ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے, اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. بہت سارے لوگ اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور بہت لمبی تمہید باندھتے ہیں کہ اچھا, کیوں بھلا یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر اپنے بھائیوں کے اس میں پیالہ رکھ دیا, یہ تو غلط بات ہوئی اور اس طرح سے ان کو چور ثابت کر دیا, تو یہ طریقہ کیا تھا؟ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اپنی تدبیر سے اس کی تائید کی. یعنی یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا سجھائی ہو یوسف علیہ السلام کو, کہ اگر آپ اپنے بھائی کو روکنا چاہ رہے ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پھر وہ ورنہ وہ شک میں پڑ جاتے نا, اور ابھی اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام کی بات ان کے سامنے کھلتی, ابھی اس کے لیے وقت درکار تھا. تو لہٰذا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا, انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کے ہی تھیلے میں سیک میں وہ پیالہ ڈال دیا, اور جب تلاشی لی گئی تو اس میں سے وہ پیالہ نکل گیا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے خود ہی ان لوگوں سے پوچھا تھا, ان کے بھائیوں سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی علم والے تھے, ایک نبی کے بیٹے تھے, وہ علم رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ کیا کس کی کیا سزا ہے. اس لیے ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز کیا سزا ہو سکتی ہے تمہارے پاس سے, اگر پیالہ نکلے گا تو ہم کیا سزا دیں گے؟ تو کہا کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلے اس کو اس کے بدلے میں وہیں رکھ لیا جائے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے ان کی تائید کی، یعنی انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اب یہ بھائی کو تم اپنے پاس رکھ لو، یعنی انہوں نے خود ہی معاملے کو آسان کر دیا اور معاملے کو حل کر دیا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی کو رہنے کی ایک تدبیر نکال دی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ نرفع درجات من نشاء، کہ ہم درجات کو بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے پر ایک علم رکھنے والا موجود ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے علم اور فہم میں برکت دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو یہ معاملہ فہمی، یہ علم اور یہ سب کچھ ملا تھا. اور کیونکہ آپ دیکھیں ان کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں نا، اور ان کے علم میں اور فہم میں مزید اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک کی باغڈور وہ سنبھال رہے ہیں، تو اس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا یوسف علیہ السلام کو. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے ان کو معاملہ فہم بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم اور فہم میں برکت دی. پھر درجات کیسے بلند ہوتے ہیں علم اور ایمان کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کی بات کی گئی ہے اور کہا کہ علم تو ہم دیتے ہیں لیکن ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، یعنی کسی کا علم اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے. جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شریعت کا علم تو مجھے یہ، لہٰذا میں علم والا ہوں. جب کسی نے پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، لہٰذا وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے. اور خضر علیہ السلام کا علم بھی جو ہے آخر علم نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کوئی اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا جس کے پاس ان سے زیادہ علم ہو. تو ایک تو درجات کی بلندی ذریعہ بنتی ہے علم اور ایمان کے ذریعے سے، یعنی علم اور ایمان اگر آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ درجات اس سے بلند ہوں گے. اور دوسرا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک عالم موجود ہے اور اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے، بس اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر عالم ہے. اور اس لیے ہم کو کبھی اپنے آپ پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہمارا علم کتنا بھی بڑھ جائے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ضرور رکھا ہوگا، تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی بھی، اور اسی لیے علم کا تکبر سب سے ورسٹ تکبر کہا جاتا ہے، کہ علم کا تو تکبر انسان کو کبھی بھی نہ ہو، اور ویسے بھی تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس ہی رہ گئے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. یعنی یہ الزام تھا اصل میں یوسف علیہ السلام پر، کوئی حقیقت نہیں تھی. انہوں نے کہا اے سردار عزی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اب پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جس کے پاس سے ہمارا وہ پیالہ برآمد ہوا ہے اسی کو ہم رکھیں گے. جب وہ یوسف کے پاس یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک نہ ایک شخص میں اچھائی ہوتی ہے. اور یہاں پر ان کی اچھائی آپ دیکھیں، جو بڑا بھائی تھا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اس لیے ہم چور نہیں کہہ سکتے اس کو، ہو سکتا ہے کی ہو سکتا ہے نہ کی ہو. تو آپ دیکھیں کتنی صحیح بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں پہلے سے اندازے لگا لیتے ہیں اور سیدھا ملزم بنا لیتے ہیں کسی کو، یا مجرم بنا لیتے ہیں. تو جب تک کسی پر اگر الزام ہو تو ابھی وہ مجرم نہیں ہے، جب تک وہ اس الزام سے بری نہیں ہو جاتا یا اس پر ثابت نہ ہو جائے. تو ججمنٹل ہونے سے بچنا ہے. کہ کسی کے بارے میں پہلے سے فیصلہ نہ کریں یا پہلے سے گمان نہ کر لیں کہ ہاں وہ ایسا ہی ہے. نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے بدگمانی ہوئی ہو, ہو سکتا ہے کسی نے غلط الزام لگایا ہو, تو لہٰذا اس طرح سے ججمنٹل نہ ہو کسی کے بارے میں. والد نے یہ داستان سن کر کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا, اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, وہ سب کچھ جانتا اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا, ہائے یوسف. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا اسفہ اللہ یوسف, ہائے افسوس یوسف, یعنی کتنا وہ غم میں مبتلا ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ محبت آپ دیکھیں کو یوسف علیہ السلام سے کتنی ہے. ایک یہ محبت نظر آتی ہے اور جس میں وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھیں ختم کر لی ہیں, ان کی بینائی چلی گئی روتے روتے یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے. اور دوسری طرف عزیز مصر کی وائف نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. اور وہ کیسی محبت تھی اب دیکھیں کتنا فرق ہے. تو جو شہوت پر مبنی محبت ہوتی ہے وہ اس میں صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھا جاتا ہے اور سامنے والے کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے. اور جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے, جو نیچرل محبت ہوتی ہے, اس کی بات بالکل الگ ہوتی ہے. جس میں قربانی دی جاتی ہے, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی. تو سب سے اچھی اور صحیح محبت جو ہوتی ہے وہ نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. بیٹوں نے کہا, خدا را آپ تو بس یوسف کو یاد کیے جاتے ہیں, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا, میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اس اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں, جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ تلاش کرو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. ہمیں یعقوب علیہ السلام کے طرز عمل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں, جب یوسف علیہ السلام کی خبر وہ لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا, فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر مددگار ہے. اور یہ جملہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا واقعہ افق میں, اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تھا, اس وقت ان کو یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ بس اللہ ہی کافی ہے میرے لیے اور میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں اور اس بات پر میں صبر کرتی ہوں. اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کچھ بلیم نہیں کیا. آپ دیکھیں کتنا کنٹرول ہے ان کو ہر بات پر. ابھی دوسرے بیٹے کا معاملہ پیش آ گیا, پہلے بیٹے کا معاملہ پیش آیا تھا, وہ بچوں کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں, پھٹکار نہیں رہے ہیں, ان کو گھر سے آؤٹ نہیں کر دیا, ان کو یہ نافرمان کہہ کر اور نافرمان کا لقب دے کر اپنی جائیداد سے آگ نہیں کر دیا, بلکہ ابھی بھی ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں, ابھی بھی ڈیلنگ ان کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. اور کیا کہہ رہے ہیں, نا امید نہیں ہے, مایوس نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس صرف کافر ہی ہوتے ہیں. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے اس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ خودکشی کا جو ریٹ ہے الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں کے برابر ہے, بہت ہی منیمم ہے, جبکہ نان مسلمز میں یہ خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ مایوسی انسان کو کفر میں مبتلا کرتی ہے, جب انسان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا وہ مایوس ہو جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور آج یہ مرض بہت زیادہ لاحق ہو گیا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ آج کل کچھ کنٹریز کا تو حال یہ ہے کہ وہاں پر جو فزیکل ڈاکٹر ہیں نارمل, وہ ڈاکٹرز کے پاس آپ کو آسانی سے اپوائنٹمنٹ مل جائے گا, لیکن جو یہ اس قسم کے ڈاکٹرز ہیں جہاں پر لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس کے علاج کے لیے جب وہ جاتے ہیں نفسیاتی علاج کے لیے, تو ایسے ڈاکٹرز کے لیے آپ کو مہینہ مہینہ بھر اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گا. یعنی اتنا یہ مرض بڑھ گیا ہے, جبکہ اسلام ہم کو مایوسی سے نکالتا ہے الحمدللہ, کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات سے مایوس نہ ہوں, لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. میری بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے. اور انسان اگر گناہوں کا ڈھیر بھی لے کر آئے سمندر کے برابر, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینے پر تیار ہے. تو بس اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میری طرف پلٹو تو صحیح, میری طرف رجوع تو کرو, مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیقت سے پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کس طرح سے حالات چینج کرتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا اور ان کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، کہ یوسف علیہ السلام نے فریاد نہیں کی ہوگی، یوسف علیہ السلام نے آوازیں نہیں دی ہوگی کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، مجھے کیوں کنویں میں ڈال رہے ہو، لیکن انہوں نے اس وقت کوئی بات نہیں سنی۔ اور آج ایک وقت یہ ہے کہ وہی یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا حقیر سمجھ کر، آپ دیکھیں یہاں پر یعنی نیچے سے کیسے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ان کو انہوں نے حقیر سمجھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ دیکھیں ان کا درجہ بلند کیا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے کہ آج یہ بھائی ان کو بار بار کیا کریں، اے سردار با اقتدار، یعنی عزت کے ساتھ ان کو لقب دے رہے ہیں۔ عزیز کہا جا رہا ہے ان کو، تو کہا کہ ہم کو بھرپور غلہ عنایت فرمایا اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گئے، آپ دیکھیں اپنے بھائیوں کی، اور یہی آپ دیکھیں خیر خواہی ہوتی ہے، یہ اصل محبت ہوتی ہے جو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ وہ بھائیوں نے اتنا کچھ غلط کیا تھا لیکن آپ دیکھیں ان کو بھائیوں پر آخر کار ترس آ گیا اور وہ دیکھ نہ سکے ان کی یہ مجبوری کی حالت۔ تو آخر کار انہوں نے کہا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ابھی وہ ان کو خود مورد الزام نہیں ٹھہرائے بذات خود، بلکہ کیا کریں کہ انتم جاہلون، تم کو علم ہی نہیں تھا، تم جہل میں مبتلا تھے، تم نادانی میں مبتلا تھے۔ تب بھائیوں نے کیا کہا، قالوا انك لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔ سبحان اللہ، وہ چونک کر بولے، ہائے کہ تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ پھر آپ دیکھیں انکار سے اقرار کی طرف، جرم سے معافی کی طرف، اور غلطیاں کرنے کے اقدام سے اس کو سدھارنے کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو فضیلت بخشی ہم پر اور واقعی میں ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے، یہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے واقعی میں، کہ کیا آج ہم ایسے درگزر کرنے والے بن سکتے ہیں، کہ آج ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو اس طرح سے معاف کرنے والے بنے، کیا آج ہمارے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں؟ اور ہمارے ساتھ تو یہ معاملات نہیں ہوتے، ہم کو کسی نے کنویں میں نہیں پھینکا، ہم کو کسی نے گھر سے باہر نہیں نکال دیا، ہم کو کسی نے والدین کی نظروں سے دور نہیں کر دیا، ہمارے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا، کسی نے زبان سے کچھ کہہ دیا، کسی نے ہو سکتا ہے طنز کر دیا ہم پر، کسی نے ہو سکتا ہے ہمارا حق مار دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی نے ہماری غیبت کر دی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اور اس طرح کا الزام لگا دیا ہو، تو ہمارے ساتھ تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن ہم اس پر بھی درگزر کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ یہاں پر بھی کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس جو کوئی بچتا ہے، جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو یہ دو کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کو احسان کے درجے پر پہنچا دیتی ہیں۔ اگر ہم محسن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم احسان کے لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہوگا، اور یہ کوالٹی ایسی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ فصبر صبرن جمیلا، یہاں پر ہم کو بہت بار بار صبر کا لفظ ملتا ہے، کہ یعقوب علیہ السلام کا صبر، یوسف علیہ السلام کا صبر، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے ان لوگوں نے صبر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ بشیر الصابرین، کس خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. کون سے لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو لہٰذا صبر یہ کوالٹی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اور بھلائیاں کرتے جائیے تاکہ وہ بھلائیاں ہماری برائیوں کو لے جائیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہاں تھے, کس قدر گناہ میں مبتلا تھے, کیسے حسد میں مبتلا تھے کہ قتل کر دیا اپنے بھائی کا اپنی طرف سے, یعنی قتل کرنے پر تیار ہو گئے. لیکن سبحان اللہ, اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی کسی کی برائی کرو تو اتنی برائی نہ بیان کرو, ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے اور اس کے سدھرنے کے چانس ہیں ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں کہاں گرے ہوئے پڑے تھے, یعنی دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نیچے گر گئے تھے, یعنی انتہائی سطحی لیول انہوں نے اختیار کیا. لیکن پھر بھی اسٹار بن سکتے ہیں. آپ کتنا بھی نیچے گر جائیں, یعنی کوئی کسی سے گناہ سرزد ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر بلندی عطا کر سکتا ہے ماشاءاللہ. تو گناہ سے سفر کا آغاز ہوا تھا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, تو گناہ سے سفر کا آغاز ہوا تھا, ندامت کے احساس پر اختتام ہو رہا ہے. استغفار, معافی اور اپنے گناہوں پر پچھتاوا. پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ لے جاؤ میرا یہ قمیص اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹائے گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ تھا وہ جواب ان کے سوال کا. کفار مکہ نے سوال کیا تھا یہود کے کہنے پر کہ بھلا مصر جانے کا واقعہ تو ذرا بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے تھے. تو یہاں پر یہ پورا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام اس طرح سے مصر پہنچے اور جب مصر میں ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے اپنے پورے گھر والوں کو بنی اسرائیل کو مصر میں بلا لیا, اور پھر بنی اسرائیل وہاں پر کئی سالوں تک رہے. تو یہ واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ وہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہوئے. اور یہاں پر جو جملہ آیا ہے, یہ جملہ بھی بہت مشہور ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ قال لا تثیب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ سامنے سب کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے تھے, تو اس وقت جب کفار مکہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, تو انہوں نے کہا تھا کہ انت کریم ابن الکریم اخ الکریم ابن الکریم, کہ آپ جو ہے ایک بہت ہی بہترین, ایک کریم یعنی بہت عزت والے اور نرمی والے ہمارے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں, یعنی آپ کا پورا خاندان ہی ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ نرمی اور درگزر کرنے والا تھا. تو جب عرب لوگ کسی کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تو اس کو کریم کہا کرتے تھے, اور چونکہ وہ شراب سے بھی بہت محبت کرتے تھے تو اس لیے انگور کو کرم یا کرم کی بیٹی کہا کرتے تھے. تو بہرحال آپ, انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت ہی بہترین اخلاق اور کردار کے مالک ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آج میں تمہیں وہی جملہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثیب علیکم اليوم انتم الطلقاء, کہ تم سب آزاد ہو. اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کسی کو قیدی نہیں بنایا, بس چند جو مجرم تھے, جو بہت بڑے بڑے مجرم تھے جنہوں نے بہت زیادہ ہی اسلام کے خلاف دشمنی پال رکھی تھی, ان کو قتل کیا گیا. کہا رہے تھے صرف چار لوگ یا تین لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا مکہ میں, اس کے علاوہ سب کو آزاد کر دیا گیا ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کتنا بہترین کردار, ایک طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ, ایک طرف یوسف علیہ السلام ہے. تو آپ انبیاء کے کردار کو کیسا پاتے ہیں, جو ہم ابھی تک اتنے سارے انبیاء کے ہم الحمدللہ واقعات پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کے اندر جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی کہ درگزر کرنے والی کوالٹی, معاف کر دینے والی کوالٹی, اور اسی بنا پر لوگ ان کے گرویدہ ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ. تو تب جب یہ قمیص لے کر چلنے لگے, یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر یہ چلے تو تب یوسف یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, آپ دیکھیں یہ ان کی بصیرت ماشاءاللہ. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ, کیسے دل کو دل سے تعلق ہے, کسی محبت ہی ان کو یوسف علیہ السلام سے ماشاءاللہ, کہ انہوں نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. ایسے ہوتا ہے نا, جب والدین ذرا ایجڈ ہو جاتے ہیں تو بچے یہی کہتے ہیں کہ اچھا ان کا تو دماغ چل گیا ہے. تو انہوں نے سیم وہی جملہ کہا. گھر کے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں یا پڑے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ گھر والے کتنا بیزار ہو گئے تھے ان سے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی یاد کرتے کرتے ان کو دیکھا تھا. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی ان کی بینائی عود کرائی یعنی لوٹ آئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. ورفع ابويه الى العرش وخروا له سجدا. وقال يا ابت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام جب یہ لوگ پہنچے اور یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا یکایک ان کی بینائی لوٹ آئی. تب انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. سبحان اللہ, بیوٹیفل اسٹوری, خوبصورت قصہ کہ کہاں سے شروعات ہوئی تھی اور کہاں اختتام ہوا. وہ منظر آپ تصور کریں کہ جب ان پر قمیص ڈالی گئی ہوں گی اور جب ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی ہوں کہ یوسف علیہ السلام وہاں مصر میں موجود ہے ماشاءاللہ, جن کے انتظار میں انہوں نے اپنی آنکھیں خراب کر لی تھی ماشاءاللہ, روتے روتے وہ اتنا یاد کرتے تھے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بظاہر آپ کے یعنی کوئی ایسے اعمال نہ ظاہر ہو, جیسے رونا یا یاد کرنا یا یاد کرنے کے لیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کوشش کرنا, تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. اور یہ ایکچولی یہ جائز چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر دکھ اور غم ہے تو آپ رو سکتے ہیں کم از کم, یا اس کا اظہار کر سکتے ہیں. ہاں آپ شکایت نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. تو جذباتی منظر کو آپ امیجن کریں کہ جب والد پہنچے ہوں گے یوسف علیہ السلام کے پاس, پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. سبحان اللہ. پھر شروع میں خود یہ کنورسیشن آلریڈی موجود تھا کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب, ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اب یہاں پر آپ دیکھیں آیہ نمبر 100 میں یوسف علیہ السلام کوئی لمبی کہانی نہیں سنا رہے ہیں کہ کیا گزرا تھا, ایک ایک لمحے کی بات نہیں بتا رہے بلکہ سمرائز کر کے پیش کر رہے ہیں اپنے والد کے سامنے, اور اس خواب کی تعبیر بتا رہے کہ اے میرے بجن جو خواب میں نے آپ کو سنایا تھا اس خواب کی تعبیر ہے کہ سب سجدے میں جھک گئے, اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتا ہے جائز رہا ہو, لیکن شریعت اسلامی میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. یہاں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی کے آگے جھکا نہیں جائے گا, ایون فرشی سلام بھی کسی کو نہیں آپ کر سکتے جھک کر سلام, جو کہتے ہیں کہ پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو, یہ ایک جملہ ہے مشہور. تو یہ جو جھک کر سلام کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, صرف اگر سجدہ کسی کو جائز ہو سکتا ہے یا رکو جائز ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو سلام کرنے کا ہم کو طریقہ بتایا گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جھک کر سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ یوسف علیہ السلام کے وقت جائز ہو سکتا ہے رہا ہو, لیکن اب جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے جو بیڈوین لینڈ تھی آؤٹ اسکرٹ میں جو آپ دیہات میں رہتے تھے تو وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے شہر میں آباد کیا ماشاءاللہ. اور پھر یہاں پر پورا کریڈٹ خود نہیں لے رہے ہیں, اپنی وہ تمام کہانی کو انہوں نے چھوڑ دیا جو ان کے ساتھ گزری تھی, کے کتنا ان کو صبر اور برداشت سے کام لینا پڑا، کنویں میں ڈالے گئے، قافلے نے ان کو لے لیا، ان کو بیچ دیا بازار میں، ان کے اوپر کیا کچھ نہیں گزرا ان کے اوپر، لیکن سب انہوں نے چھپا لیا، کچھ بھی ذکر نہیں کیا، اور کہا کہ اور اپنے بھائیوں کی جو غلطی تھی اس کو شیطان کی طرف ڈال دیا، یعنی اپنے بھائیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا بلکہ کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال رکھی تھی، اور یہ کہ وہ شیطان تھا جو فساد ڈالا تھا جس نے۔ تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے احسان، یہ ہوتا ہے محسن بننا، کہ کسی کو سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس بھی نہ دلایا جائے، اس کے سامنے ذکر بھی نہ کیا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی تھی، تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، نہیں۔ اور یہ موقع تھا، یہ جو ان کے جو یہ فکر ان کے زبان سے نکلے، یہ ایک سچے مومن کی سیرت کا ایک دلکش منظر یہ نقشہ پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ، کہ یہ صحرائی گلہ بانوں کے خاندان کا ایک فرد، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے مارے جا چکے، یعنی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا یا ان کو ہلاک کرنا چاہا ان لوگوں نے، لیکن وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، مشکلات سے گزرتے ہوئے، آج دنیا کے عروج، یعنی دنیا کے انتہائی عروج کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب خاندان وہاں آ کر آباد ہوتا ہے، تو اب یہاں پر وہ اپنے بھائیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، بلکہ کہتے کہ شیطان نے جو ہے یہ ڈال دیا تھا فساد، میرے بھائیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اور پھر آخر میں بھی ان کو کیا فکر ہے کہ میرا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ جب فتح اور نصرت حاصل ہو جائے اور لوگ غلبے کے ساتھ یعنی دین میں شامل ہونے لگے، تو تم اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فتح اور نصرت مل جائے تب بھی اللہ کی تسبیح، تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولتا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں بھولتا نہیں ہے۔ اور اصل فتح کامیابی ہے کہ موت اسلام پر آئے، یعنی ابھی جو غلبہ ملا ہے دنیا میں تو وہ بڑی کامیابی نہیں ہے، بلکہ فکر موت کے وقت کی ہونا چاہیے۔ اور انت ولی فی الدنیا، یہاں پر وہ کہہ رہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے دوست بن جائیے، آپ ہی میرے مددگار بنیے، آپ ہی میرے ولی اور سرپرست بنیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور توفنی مسلمن، یعنی فکر موت کی ہونی چاہیے، موت کے وقت کی فکر، کہ اس وقت ایمان بھرپور رہے، اس وقت ایمان میں ثابت قدم رہے۔ اور وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، کہ آخرت میں بھی جو انجام ہے صالح لوگوں کے ساتھ فرما، یعنی جو انبیاء تھے آپ دیکھیں ان کو کتنی فکر رہتی تھی۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے کردار کی مزید خوبصورتی ہم کو پتہ چلتی ہے ماشاءاللہ، کہ ایک تو شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ملا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہم بالرفیق الاعلی، کہ جب آپ کی وفات کے قریب جو الفاظ آپ کے آخری الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی رفاقت ہو، یعنی سب سے جو اعلیٰ رفاقت ہے وہ نصیب ہو، وہ صحبت نصیب ہو۔ تو یہی ہم کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیک صحبت عطا کرے اور آخرت میں بھی نیک صحبت عطا کرے۔ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ، یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ آپ اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہاں پر 500 سال تک رہے بہت اچھی حالت میں، 500 سال تک وہ حکومت کرتے رہے وہاں پر، اور اس کے بعد چونکہ ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد فرعون کا ظلم ستم پر ہو، اور پھر وہاں سے وہ نکالے گئے، یا وہاں سے وہ خود ہی نکل گئے سمجھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وہاں سے پھر واپس آئے۔ تو اب دیکھیں کہ جب تک انسان، جب لوگوں کے اندر خوبیاں باقی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ اقتدار چھین لیتا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں ملتا کہ جو زلیخا، جو عزیز مصر کی وائف ہے، تو اسرائیلیات میں اس کا نام زلیخا ملتا ہے، زلیخا، اور اسی بنا پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پر بہت سارے مسلمانوں نے زلیخا نام رکھا ہے، حالانکہ اس نام کی کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہمارے مسلمان نام بہت کافی ہیں، کہ ہم کیوں ایک وہ مصر کی خاتون کا نام رکھیں۔ تو یہ ہمارے پر یہ قصے بہت مشہور ہیں، ایسی قصے کہانیاں، جھوٹے قصے کہانیاں، زلیخا اور یوسف کی محبت کے، نعوذ باللہ۔ اور یقین جانے کے بچپن میں ہم کچھ لوگوں سے سنتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کبھی کسی کا نکاح ہوتا تھا تو کچھ بوڑھے لوگ دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زلیخا اور یوسف کی سی محبت پیدا کرے، استغفر اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہیں حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں کہ زلیخا نے اسلام قبول کیا تھا، یا وہ مسلمان ہو گئی تھی، یا ان کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی، اس کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی. نہیں، قرآن اس میں بالکل خاموش ہے. یہ صرف اسرائیلیت ہیں تو یہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں. اسی لیے سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی جو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو اسرائیلیات ہیں جو بھری پڑی ہیں قصے کہانیوں سے، اس کو بالکل نظر انداز کیا جائے، ایون اس کو پڑھا بھی نہ جائے. اس میں صرف اور صرف خرافات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اسرائیلیت میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بنی اسرائیل نے کوئی نبی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر نبی پر الزامات لگائے، ہر نبی کے اخلاق اور کردار کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور انہوں نے اچھی باتیں تو اپنی کتابوں میں یہاں پر نوٹ نہیں کی، لیکن ان کے تعلق سے جو الزامات تھے وہ اس کو بیان کرتے چلے گئے. تو یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے نعوذ باللہ تعلق سے، بالکل غلط باتیں ہیں. ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا قرآن اور حدیث میں، ایون کوئی جھوٹی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا ہے. تو یہ اس سے ہم اپنے آپ کو خود بھی محفوظ رکھیں، اور یہ جو نکاح کا جو افسانہ ہے زلیخا سے، اور دعائیں کی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، یہ سب جھوٹی بے بنیاد باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور زیادہ توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں، مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے یہ جو شرک کرتے ہیں، اور اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ یہ آیت بھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ اعتماد کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پورے توکل کہ یعنی اللہ پر توکل کریے، اور کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہ ایک نبی سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کو خود اعتماد نہ ہو، جب تک آپ کو خود پوری طرح سے 100% یقین نہ ہو کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، تو جب تک آپ خود یقین نہیں کریں گے آپ اس راستے پر چل نہیں سکتے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں پوری بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے، یقین حاصل کرنا ہے کہ ہم جو راستہ اپنائے ہوئے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی کو ہمیں تھامے رکھنا ہے. اور صرف یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور میں تمہیں اسی راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو یعنی یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہے. اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سب سے پہلے خود اپنے بارے میں کہہ دے کہ ہم نے جو اسٹینڈ لیا ہے، ہم خود اس شرط سے بیزار ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور بلائنڈلی کسی کو فالو نہ کریں. کلیئر پروف ہونا چاہیے، کلیئر ایویڈنس ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی جو وحی بھیجی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مردوں ہی پر بھیجی ہے. یعنی کوئی نبی جو ہے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عورتوں میں سے بنایا گیا. جو بھی نبی آئے وہ مرد ہی تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیلڈ ورک ہے، آپ کو بہت سارے کام کرنا ہے، بہت ساری مشکلات اور صعوبتوں کو برداشت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی جس کو بھی بنایا وہ مرد ہی تھے. اور یہاں پر جو بات کہی گئی کہ مشرکین کو ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ تمہیں یہ بات ماننی ہوگی، یہی سیدھا راستہ ہے. اور قرآن، جب تک کہ آپ قرآن کی آیت پر خود یقین نہیں کرتے، آپ دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دے سکتے. لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول سے کہہ دے گا کہ میں سب سے پہلے یقین کرنے والے میں ہوں، اور میں سب سے پہلے شرک سے بیزار ہوں، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو تم شرک کرتے ہو. تو دل کے اطمینان کے لیے پہلے رسولوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، پھر رسول آگے دعوت دیتے ہیں. پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس وحی کو سمجھنے کے لیے جو تفصیل چاہیے وہ سب کی سب تفصیل اس میں موجود ہے ماشاءاللہ قرآن میں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے اس میں بہت سارے عبرت کے واقعات اور سامان ہے اس قصے میں۔ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا سورہ یوسف میں ایک ہی سٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ یوسف میں یہ قصہ بیان فرما دیا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ پورے سورہ یوسف سے عبرت کے کیا سامان، عبرت ہم جیسے میں نے شروع میں آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا جب سورہ یوسف ہم نے شروع کیا تھا کہ عبرت جو آپ کو ایکٹیو کر دے، جو آپ کو عمل پر ابھار دے۔ اور یہ برج کو کہا جاتا ہے اصل میں کہ یہ پیچھے کے اور آگے آنے والے لوگوں کے بیچ میں برج کا کام دیتا ہے، یعنی کنیکٹ کرتا ہے آپ کو وہ۔ تو لہٰذا ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ان واقعے سے، اس قصے سے کیا سبق حاصل کیا اور کیا کچھ سیکھا ہے۔ سورہ رعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ سورة رعد مكي سورة ہے، 6 رکوع ہے، اس میں 43 آیات ہیں۔ اور رعد اصل میں بجلی کی کڑک اور چمک کو بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ استوا علی العرش، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات تاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس میں سورہ رعد میں زیادہ تر آپ کو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں، خصوصاً مفسرین نے آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات، یعنی وہ شخص نادان اور بے وقوف ہے یا جہل میں مبتلا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی آیات میں غور و فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے۔ اور آیت صرف قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، بلکہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ایون جانور اور جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا ہے وہ سب نشانیوں میں سے ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا ان میں غور و فکر کیا جائے، اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، اپنے رب کو، اس کی عظمت کو ہم پہچان سکیں، اس کی اسماء و صفات کو ہم جان سکیں۔ اور ایک اور بات جو آپ لوگوں کے لیے کہنی تھی کہ سورہ یوسف کے جو اینڈ میں بہت سارا، الحمدللہ بہت سارے مفسرین نے اس کا تجزیہ کیا ہے، اور اتنی خوبصورت باتیں ہیں اس میں کہ ابھی اس کے لیے ایک گھنٹہ لگ جائے گا۔ اگر کسی کو ڈیٹیل میں جب کبھی موقع ملے سننا ہو تو ہماری جو ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ پر مکمل تفسیر موجود ہے، تعلیم القرآن، قرآن کی تفسیر موجود ہے۔ تو اس میں سورہ یوسف کا جو آخری لیسن ہے اگر آپ چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہیں پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آئی ہے، جو صرف اور صرف سورہ یوسف میں آئی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم کو ہر کردار سے کیا سیکھنے کو ملا وہ تمام ڈیٹیل موجود ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کبھی موقع ملے تو ضرور سنیے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو ہم نے بھی پڑھے غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے سے فرما رہا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اور ان کے لیے نشانی ہے اس میں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے دیکھیے، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سے نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے بھی جو آیت کا ختم ہوا تھا کہ یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الایات لقوم یتفکرون، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ذالک الایات لقوم یعقلون، کہ ان لوگوں کے لیے جو ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں بار بار چونکایا جاتا ہے، بار بار عقل استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، بار بار غور و فکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تفکر، تدبر، تفقہ، یہ چیزیں انسان کے اندر آگہی اور شعور پیدا کرتی ہیں۔ اب زمین کے خطوں کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے زمین کے الگ الگ خطے بنائے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تو ہیں، لیکن آپ دیکھیں سب ہر زمین کی الگ خاصیت پائی جاتی ہے۔ ایون الگ الگ خطوں کے پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں، جو خطوں میں پیدا ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے نقشے بھی الگ ہیں، رنگ الگ ہے، زبان یعنی بولیاں الگ ہے، کھانے پینے الگ ہے، رہن سہن الگ ہے ماشاءاللہ۔ پھر ایک ہی زمین کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ ان پھلوں کی خصوصیت مختلف ہوتی ہے، اکہرے بھی ہیں، دوہرے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ کتنا ہم جتنا غور و فکر کریں گے، اگر ہم صرف یہ پھلوں پر ہی غور کر لیں تو ہم اپنے رب کی کبریائی اس کے احساس سے ہم بے اختیار سجدے میں گر پڑے واقعی میں، کہ صرف فروٹس کو ہی ہم دیکھ لیں اگر کبھی تو اتنی حیرانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ ہمارا رب کس قدر ہر چیز پر قادر ہے ماشاءاللہ، کیسے اس کی ذات ماشاءاللہ یعنی اس کی ذات شان والی ہے، اور وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے سبحان اللہ۔ وہ ہر قسم کی تعریف صرف اسی کو لائق و زیبہ ہے، اور ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے ماشاءاللہ، لیکن کرنا کیا ہے، ہم کو عقل سے کام لینا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور ایک لمحے کا غور و فکر اور تدبر کئی لمحوں کی عبادت سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا غور و فکر میں اپنے آپ کو مصروف کریں، تدبر کریں، اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور و فکر کریں۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ تدبر اور فہم پیدا کر دیں۔ جب آپ بار بار قرآن کی آیت کو پڑھیں گے نا، یقین رہے خود بخود تدبر اور فہم پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو کتنی قسم کے فروٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور مزید بڑھتا جائے انشاءاللہ، اور یقین کی کیفیت ہم کو پیدا ہو جائے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مزید ایمان اور بڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھلا کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو انسان مٹی کو دیکھے کہ وہ مٹی جو مری پڑی تھی، مردہ تھی، جس میں کریکس آ گئے تھے اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی جس کی وجہ سے وہ زمین لہلہا اٹھی، پھبک اٹھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں پر وحی کی بارش سے ان کو زندہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو، ان کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کا جو اعتراض ہے کہ بھلا ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ ضرور پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور لیکن یہ جو لوگ کافر اور مشرک ہیں، وہ عقل اور اس سے غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ وہ یستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلہم المثلات وان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں، ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کل قوم انہاد، یعنی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رہنما ضرور بھیجا، کوئی نبی ضرور بھیجا ہے۔ اللہ ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اسے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خوف زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ العلیم الخبیر ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کا علم کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کے حال سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود فرشتے بھی ہمارے ساتھ لگا دیے۔ ایک تو سائق اور شہید کا لفظ ہم کو ملتا ہے سورہ قاف میں، یہ فرشتے بھی ہوں گے، اور ایک کرامن کاتبین کہ جو ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ تو مواقبات، حفاظت کرنے والے فرشتے، یا پھر ہو سکتا ہے نگرانی کرنے والے فرشتے جو ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ کل ہم کو بطور ایویڈنس وہ پیش کیا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود وکفا بنفسی کا، کہ آج تو خود کافی ہے اپنے یعنی ان اعمال کے لیے، اور اس کو خود سے پڑھو تاکہ خود سمجھ میں آ جائے کہ تم لوگ کیا کام کرتے رہے ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آفات سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، یا عذابات سے محفوظ رکھے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور بس اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ بجلیاں کب کڑکتی ہیں یا چمکتی ہیں، بادل کس طرح سے پانی اٹھائے لے جاتے ہیں، پھر جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اور اسی لیے ہم جب بادل کی گرج کی آواز ہم سنتے ہیں تو ہم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بادل ہے، یہ بارش جو برسنے والی ہے، تو اس کو رحمت کی بارش برسا، ایسا نہ ہو کہ ہم پر کہیں طوفان کی صورت میں آ جائے۔ اللہم لا تقتلنا بغیظک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غیظ یا غصے سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا۔ ولا تہلکنا بعذابک، اور نہ ہم کو اپنا عذاب سے ہلاک کر۔ وعافنا قبل ذلک، اور ہم کو عافیت دے اس سے پہلے۔ اور یہ بادل کے بارے میں بھی ہم کو ایک حدیث ملتی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں چلا جا رہا تھا تو اس نے بادل سے ایک آواز سنی، اور بادل سے کہا جا رہا تھا کہ اے شخص، ایک آدمی چٹیل میدان میں جا رہا تھا، اس نے بادل سے ایک آواز سنی جسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جا کر فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل ایک طرف چلا تو اس شخص نے اس بادل کو فالو کیا، اس نے دیکھا کہ وہ بادل جو ہے ایک جگہ برسا اور وہاں سے وہ پانی کا نالا بن گیا، اور وہ پانی سیدھا ایک شخص کے باغ میں جا کر رک گیا، یعنی باغ ایک شخص کے باغ میں چلا گیا پانی۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہ بھی پیچھا پیچھا چلتا رہا، اور وہ پانی کو اس نے دیکھا فالو کرتے ہوئے چلا، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو باغ کو اپنے اس میں سینچائی کر رہا ہے۔ تو اس نے جا کر پوچھا کہ اے فلاں شخص تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ اے شخص تجھے بھلا میرے نام سے کیا غرض، یعنی کیوں تو پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فلاں فلاں بادل سے یہ آواز سنی کہ فلاں فلاں شخص کے زمین کو جا کر سیراب کرو، اور یہ بارش کا جو پانی آیا ہے تیرے کھیت میں یا باغ میں، یہ اسی بادل کا ہے۔ تو اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تب اس نے اپنا یعنی نام بتایا. تو اس شخص نے پوچھا کہ تم ایسے کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے باغ کو اسپیشل بادل کے پانی نے سیراب کیا ہے, یعنی اسپیشل بادل کا ٹکڑا آیا جو تمہارے باغ کو سیراب کرنے کے لیے آیا تھا, یعنی تمہارے اندر ایسی کیا خاص بات ہے, تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جب کھیت کی میرے باغ کی فصل آتی ہے تو میں اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ دوبارہ سے گرو کرنے کے لیے رکھتا ہوں, ایک حصہ اپنے گھر اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. یعنی پہلے سے تین حصے کر کے ایک حصہ پہلے سے غریبوں کا نکال لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے اسی بنا پر یہ بادل یہاں برسا ہوتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو خرچ کرنے کے جو فائدے ہم کو نظر آتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے اسپیشل پروٹیکشن عطا فرماتا ہے ایسی چیزوں کو جہاں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نکلتا ہو, یا جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل مدد فرماتے ہیں. تو ہم بھی, اب یہ رمضان کا مہینہ ہے الحمدللہ, آج سے رمضان شروع ہو چکا ہے, ہم کوشش کریں کہ جتنے ہم نیک کام کر سکتے ہیں اتنے ہم نیک کام کریں, اور اس میں اسپیشلی عبادات, معاملات اور انفاق, ذکر و اذکار, یہ ساری چیزیں. اور جیسے کہ ابھی ہمارا سیٹرڈے ہمارا وہ تھا پروگرام ایک ہماری کلاس میں, جس میں ہم لوگوں نے یہی جاننے کی کوشش کی کہ ہم اس رمضان میں کیا کریں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو ہم نے وہاں پر یہی ڈسکشن کیا تھا کہ جتنے ہو سکتے نیکیوں کے کام ہم اتنے نیکیوں کے کام کریں, اور جتنا ہو سکتا کم کھانا, کم سونا, کم بولنا اتنا کم کریں, اپنے آپ کو قرآن سے جتنا مضبوط کر سکتے ہیں قرآن سے نزدیک کریں اور قرآن سے قربت حاصل کریں, کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش بنے گا انشاءاللہ. اور اسپیشلی ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا, جیسے کہ ہم لوگ ابھی صحیح بخاری پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ ہماری کلاسز میں, تو اس سے ہم کو جو باتیں سیکھنے کو ملی کہ کچھ خواتین سمجھتی کہ حالت حیض میں بالکل کچھ نہ کریں, اب نماز نہیں پڑھنی ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے, تو وہ ہر چیز چھوڑ دیتی ہیں, سارے نیک کام چھوڑ دیتی ہیں, اور ایک عجیب سی سیڈنس فیل بھی ہوتی رہتی ہے خواتین کو. تو آپ دیکھیں کہ کئی علماء کرام میں, ہم نے ایون صحیح بخاری میں بھی پڑھا, اور ہمیں کوئی سنگل حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں منع کیا گیا ہو کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے حالت حیض میں. اور ٹھیک ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگائیں, لیکن آپ آج کل تو اتنی چیزیں آ گئی نا موبائل میں, قرآن ہے ماشاء اللہ, یا پھر آپ قرآن سن کر دہرا سکتے ہیں, یعنی آپ کیسٹ پر یا سوری سی ڈی پر پلے کر دیں, انٹرنیٹ سے آپ موبائل پر قرآن پلے کریں اور اس کو دہراتے جائیں, اس میں تو کوئی منع ہی نہیں ہے. پھر جو آپ کا حفظ کیا ہوا قرآن ہے آپ اس کو ریوائز کریں, اور تفاسیر تو پڑھنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. تمام علماء کہتے ہیں, یعنی میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ تفسیر والے قرآن کو حیض والی خاتون اگر پڑھے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے, بلکہ ایون تلاوت کے لیے بھی منع نہیں کیا جاتا ہے. بہت سارے علماء کرام ہیں, میں بھی نام, یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایکچولی ابھی رمضان شروع ہو چکا ہے, تو اپنے آپ کو آپ کس طرح سے نیکیوں میں انوالو کر سکتی ہیں. تو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, آپ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا حالت حیض میں, لیکن دوسرے کوئی کام سے منع نہیں کیا گیا. آپ تمام نیک کام جو بھی آپ پچھلے پیچھے کر رہی تھیں روزے اور نماز کے علاوہ, آپ اس کو ریگولر کنٹینیو رکھیں, جاری رکھیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ ایک خاتون اگر اتنے دن قرآن سے دور ہو جائے تو پھر شیطان کا کس قدر غلبہ ہو جائے گا اس کے اوپر, کس طرح سے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو ذکر اذکار کریں, تفاسیر پڑھیں, جو بھی کرنا ہے آپ کو, آپ سارے نیک کام آپ کر سکتے ہیں جو ابھی تک آپ کر رہے تھے, جو حالت حیض میں, حالت حیض سے جب تک حالت حیض میں نہ تھے جب تک آپ جو کام کر رہے تھے آپ وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں سوائے روزہ اور نماز کے. یہ دو کام آپ کو عبادت میں خاص طور سے منع ہے, باقی آپ اپنے آپ کو نیکیوں سے جوڑے رکھیں, اور جو ہو سکتا آپ سے وہ کوشش کریں کہ اس رمضان میں ہم جتنا ہو سکتا نیکی کے کام کریں, اور انفاق آپ, یعنی انفاق کو ہم کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے, آپ اور ہم سب مل کر انفاق کریں تاکہ جو ضرورت مند اور محتاج بندے ہیں ان کو ہم اپنی طرف سے, یعنی ہمارے ذریعے سے کوئی مدد ہو جائے تو اس سے بڑھ کر نیکی اور کیا ہوگی انشاءاللہ. آیت نمبر 14 سے دیکھیں, لہ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اسی کو پکارنا برحق ہے, رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے, اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی بہترین مثال سمجھائی اللہ تعالیٰ نے, کہ جو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں، کسی اور سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، قبروں والوں کے پاس جا کر کبھی کہتے ہیں کسی کو مشکل کشا، کسی کو غوث اعظم، کسی سے اولاد مانگ رہے ہیں، کسی سے رزق مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما کہ ان کی دعائیں ایک تیر بے ہدف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو گویا ایسے جیسے اس سمندر سے کہیں کہ آ اور میرے منہ میں چلا جا، پیاس اگر کسی کو لگے تو کہے کہ سمندر سے کہے کہ وہ خود بخود پانی منہ میں چلے جائے، تو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی دعائیں بھی ایسی بیکار ہیں، اور وہ ایسا کام کریں گویا کہ جو پاسبل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان کی دعائیں پوری کر ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اے انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ اے انسان تو کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی نہیں جھکتا؟ اے انسان تو کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ رہا ہے؟ تو آئے ہم، جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں، کہ آج دنیا میں اس قدر ٹیمپٹیشن ہے، اس قدر دنیا میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے، کہ لوگ اللہ کی ذات سے منہ موڑ کر کہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں اس قدر بزی کر دیا ہے کہ عبادات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں، جبکہ سکون مل سکتا ہے انسان کو تو عبادت میں ہی مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر ہو دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے مل سکتا ہے، تو لہٰذا ہم اطمینان، ہم سکون کہیں اور تلاش کریں تو کیسے مل سکتا ہے؟ وہ تو قرآن سے ہی ہم کو ملے گا، اللہ کے ذکر ہی سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے ملے گا۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، گڑگڑائیں، جب ہر چیز توان و کرہن سجدہ کر رہی ہے اور ہر چیز کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں جب سایہ ہوتا ہے تو وہ چیز جھک جاتی ہے، سبحان اللہ۔ کبھی غور کریے گا اور کبھی خود ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کسی درخت کو یا کسی سائے کو، یا آپ خود کھڑے رہیں ایسی جگہ جہاں سے دھوپ آ رہی ہے اور آپ کا سایہ بنتا ہو، تو آپ دیکھیں سایہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی سایہ لیٹا ہوا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہا ہے۔ تو جب ہمارا سایہ یعنی ہر چیز کا سایہ کر رہا ہے سجدہ، تو پھر انسان کو جھکنے میں کس بات پر آر ہے اور کس بات پر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے؟ ان سے پوچھو آسمان زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب، سبحان اللہ۔ اب کتنا کھلم کھلا یہاں پر بتا دیا گیا کہ ان کے شریکوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کیا وہ پیدا کرنے پر قادر ہے بھلا؟ اور یہاں بتایا جائے کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہے؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو بھلا وہ ٹھہرائے ہوئے شریک کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ یہاں پر اصل میں یہ بات بتائی گئی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں بتوں کو، تو وہ جھوٹ اور باطل ہے۔ جیسے کہ جب بارش آتی ہے اور بہت زیادہ طوفان آتا ہے تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ جھاگ بعد میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے جب بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو کچرا کوڑا کرکٹ ہے وہ ایک طرف پڑا رہ جاتا ہے اور واپس اصل جو پانی ہے وہ بچ جاتا ہے اور جھاگ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو نازل کیا، اور اس کی مثال بارش سے دی ہے، آسمانی بارش سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کو ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے، جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت پیدا ہوتی ہیں، مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں، باطل کا زور ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی سی کوشش کرتے ہیں اس حق کو دبانے کے لیے، یہ مومنوں کو دبانے کے لیے، مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے، تو اس کو جھاگ کہا گیا ہے، یا خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اوپر اچھل کود کر آ جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور جو وہ بھی بتایا گیا کہ بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے تو وہ ہے خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنانا، مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے تو میل کچیل ضرور ابھر آتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کوئی بھی دھات کو پیور کرنے کے لیے جو آگ پر تپایا جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھاگ اوپر آ جاتا ہے، جب اس کو پگھلاتے ہیں دھاتوں پر جو اٹھتے ہیں جھاگ زیور اور برتن وغیرہ کو بنانے کے لیے، تو اس کو پگھلایا کرتے تو جھاگ آتا ہے، لیکن جو اصل خالص چیز ہے وہ رہ جاتی ہے الگ، اور جو جھاگ ہے پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو سطح پر کیا ہوتا ہے، جھاگ نظر آتا ہے نا، پہلے اوپر وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا آج بھی ایسے ہی ہے کہ باطل پرست لوگوں نے اتنا شور واویلا مچایا اور لگتا ہے کہ اچھا یہی غالب آ کر رہیں گے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور جو خالص دین اسلام ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور جو باطل ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے برا حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیک عمل کرو، کیونکہ نیک عمل چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت مخاطب تھی، کہا کہ عائشہ نے فرماتی کہ قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو فرماتے کہ جس کو نام عمل داہنی ہاتھ میں دیا گیا اسے تو جلد یا آسان حساب لیا جائے گا، جیسے آسان حساب لیا جائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے عمل بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع کی گئی تو سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا حساب کھول کھول کر لیا جائے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیا جائے، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لے۔ اسی لیے ہم کو دعا بھی سکھائی گئی تھی کہ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لے۔ اور حساب کتاب میں آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اچھا چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی مل کر انسان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کیے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو، یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کرے تو تم بھی نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کرے تو تم ظلم نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے پھر، کہ یعنی ہم لوگوں کے تابع نہ ہوں، ہم کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں ہماری ایسی ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر اختیار کرتے ہیں کس لیے، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ اور رب کا چہرہ ملنا مطلب رب کی رضامندی، یعنی رب اللہ تعالیٰ کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کا چہرے مل جانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا مل جانا۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، صبر اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور نیکیاں کرتے ہیں یا نیکیوں سے برائیوں کو دور کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے درگزر فرماتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہم کو لوگوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی خوش ہو یا یعنی خوشی یا ناراضی کی ہر حالت میں ہمیں کیسی بات کرنی ہے جو حق والی بات ہے، اور اگر کوئی حق مارے بھی تو میں اس کا حق نہ ماروں، یعنی میں اپنی طرف سے بھلائی کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دینے والا بنوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ لہٰذا یہ اگر ہم خوبیاں اپنے اندر اپنا لیں تو انشاءاللہ آخرت کا انجام پھر ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، ہر طرف سے ان کا استقبال، ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپتلہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو کچھ ہم سے نیک کام ہو سکتا ہے آخرت کے لیے وہ کرنے کی کوشش کریں، نماز، روزہ، انفاق، خدمت خلق، یا پھر اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن معاب، كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں۔ توبہ جن کے لیے کہا گیا ہے یہاں پر، سب سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کے اطمینان کی بات کی گئی ہے، اور واقعی میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو آسمان سے بھیجا، ونفقت فیہ من روحی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو آسمان سے بھیجا تو اس کی غذا کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی پرووائڈ کیا، یعنی قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ وہی بھی آسمان سے آئی ہے۔ لہٰذا ہمارے دلوں کو اطمینان قرآن ہی سے مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے مل سکتا ہے، اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یا پھر سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حالت حیض میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر تو آپ کثرت سے کر سکتے ہیں، جتنا چاہے آپ ذکر کریں۔ ایون ذکر میں قرآن بھی آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے جو کلمات تعریف کے وہ کلمات آ جاتے ہیں، وہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ پھر توبہ کا لفظ یہاں پر آئے، توبہ کے معنی ایسی خوشی حاصل ہونا ہے جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کی حواس بھی لطف اندوز ہوں۔ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل، دماغ، اس کا جسم سب لطف اندوز ہوں گے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ درخت بھی ہو سکتا ہے جو جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ماشاءاللہ، تو توبہ خوشخبری کو کہا گیا ہے، اور جنت میں ملنے والی یہ خوشی ہوگی، اور توبہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کہ تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی منہ جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ کی جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقب الذین اتقوا وعقب الکافرین النار. اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. اولم یرو ان نات الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں. اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو. الحمدللہ رعد ہمارا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ابراہیم کل سے شروع کریں گے اور پھر اگلا پارا بھی کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے، اور اللہ کرے کہ رمضان ایسا رمضان ہو جس میں واقعی میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والے بنیں، اللہ تعالی سے قربت کے ذریعے تلاش کرنے والے بنیں، اور اس کتاب سے ہم زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، اس میں غور و فکر کرنے والے بنیں، اس کی آیت پر تدبر اور تفکر کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالی ہمارے فہم میں اضافہ کرے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے سیام اور قیام کو قبول فرمائے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.